خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
کرونا وائرس سے نجات کے لیے اذان کہی جائے گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله عليه وآله وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، شرح مغفرت کا واسطہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ان کے حقوق مل جائیں، جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. یا اللہ، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، نرینہ اولاد کے طلبگار بھی محروم نہ رہے. یا اللہ، کرونا وائرس کی وبا دنیا سے دفاع ہو جائے. الہ العالمین، کرونا وائرس کے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین، کرونا وائرس میں جو مسلمان وفات پا گئے بے حساب بخشے جائیں، ان کے سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی آلہ
وسلم. میرے داماد علامہ غلام حسین نے شیخ طریقت ابو بلال حضرت علامہ محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ کا آڈیو پیغام سنایا. حضرت والا نے میری بیماری سے متعلق میرے لیے صحت و عافیت، تندرستی اور شفائے کلی کے علاوہ ڈھیروں دعائیں کی، جسے سن کر آنکھیں کچھ اشک بار بھی ہوئیں. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح حضرت والا نے میرے لیے دعا کی ہے اللہ تعالی ان کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ صحت اور سلامتی اور عافیت عطا فرمائے اور دین متین کی تبلیغ کا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے.
اللہ کریم حضرت مولانا مفتی محمد الیاس رضوی صاحب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور یہ بیچارے ہاسپٹل میں تھے, اب یہ معلومات کرنی تھی مجھے کہ سوچا تھا آج ہی کوئی پیغام دوں گا میں کسی کو کہ پتا چلے, لیکن ابھی چلو میں نے کہہ دیا, مجھے انشاءاللہ اطلاع مل جائے گی کہ فی الحال صحت کیسی ہے. اللہ کریم آسانی فرما دے, خوب خوب شفائیں دے, ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز کرے اور تا دیر یہ دین کی خدمت کرتے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بیان کیے ہیں. آج یہ صورتحال بن چکی ہے کہ کئی علاقوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ساتھ والے گھر میں کون مر گیا ہے, کوئی ہے نہیں ہے, کچھ ساتھ والے جو ہے وہ گھر کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا کہیں گے اس انداز پر, آخر یہ انداز کیوں بنتا جا رہا ہے؟
ہے تو یہی حال باہر ملک میں, اس سے بھی مختلف حال ہے واقعی. یعنی کہ یعنی یہاں تک کہ بندہ انتقال کر جاتا ہے گھر میں, بعض اوقات گھر بند ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. پھر یا تو وہ لاش پھٹتی ہے, بدبو پھیلتی ہے, یا پانی نکلتا ہے لاش کا گندا, تو یہ قصے سنے ہوئے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر پولیس آتی ہے, دروازہ توڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کریم آسانی کر دے, اللہ کریم آسانی کر دے, واقعی ہمیں توفیق مل جائے کہ کوئی بس پڑوسیوں کی خبر رکھے ہم پڑوسی کے سال میں. الگ پرانی کہاوت گجراتی کی ایک کہاوت ہے, پہلو سگو تے پڑوسی, یعنی پہلا رشتہ دار پڑوسی ہے. وہ محبتیں ہوں گی نا اس دور میں, اب تو معاملہ الٹ ہے.
پڑوسی بھی تو بعض اوقات خیال نہیں کرتے نا. آپ جیسے دیکھیں رات کو 12 بجے آپ گھر کی سیٹنگ چینج کر رہے ہیں, صوفے گھسیٹ رہے ہیں, الماریاں گھسیٹ رہے ہیں, آپ پیچھے بےچارے جس نے 8 بجے ڈیوٹی پر جانا ہے, اب وہ کیا کرے, وہ خالی بس برداشت کرتا رہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نیند کھل جائے نا جی, تو پھر دوبارہ نیند آنا بھی مسئلہ ہوتا ہے
جی.
اس پر آپ کیا کہیں گے؟
نہیں, یہ تو واقعی جو کرتے ہیں اسے ان کی بھول ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھول ہو گئی ہو تو جس جس کو تکلیف ہوئی اس سے معافی بھی مانگے. ایک فرد سے معافی مانگنا بھی ظاہر کافی نہیں ہوتا, کہ اس میں تو تکلیفیں ہوتی ہیں, اس طرح کی تکلیفیں تو واقعی ناقابل برداشت ہوتی ہیں بعض اوقات, اور لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی اس میں. تو جو کرتے ہیں ایسا وہ نہ کریں, لیکن پڑوسی کو چاہیے کہ پھر بھی حق کے پڑوس برقرار رکھے. جو اچھائی کرے اس کے ساتھ تو ویسے ہی اچھائی کرنے کو جی چاہتا ہے, مزہ تو اس میں ہے جو برائی کرے اس کے ساتھ بندہ اچھائی کرے. بدیرہ بدی سہل باشد جزا, اگر مردی احسن الا منسا, کہ برائی کے ساتھ برائی کرنا اس تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, آسان ہے کہ بروں کو آدمی برا بدلہ دے دے. مرد وہ ہے کہ بروں کے لیے بروں کو اچھا بدلہ دے. کہ اگر تو مرد ہے, یہ کہا اگر تو مرد ہے احسن الا منسا, اگر تو مرد ہے تو جو تیرے ساتھ برا ہے تو اس کے ساتھ اچھا بن, اچھا ہی کر.
سبحان اللہ. اس میں یہ نا یہ بھی ہوتا ہے ہمارا گھر ہے ہم اپنے گھر میں جو مطلب مرضی کریں, آپ کو تکلیف ہے آپ اپنا گھر جو ہے تبدیل کر لیں, یہ بھی ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں. بھائی بعض گھروں میں جیسے مسالے کوٹتے ہیں تو اب کچھ کا جیسے کھانا بنانے کا ٹائم اگر کوئی جیسے آج کل تو چلے افطار ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا پہلے ہی بنتا ہوگا, اب جس نے رات کا کھانا بنانا ہے آٹھ بجے اگر کوئی اس طرح رات میں دیر سے گھر پہ آئیں گے کھانا کھانے والے اب یہ مسالے کوٹ رہے ہیں یا جو بھی کٹائی کر رہے ہیں اب نیچے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟
کیا کریں یار, ذہن ہوتا ہے مجھے تو تجربہ آتے ہیں نا. ایک بار ایک عمارت میں میں رہتا تھا, پڑوس اس کے زور زور سے گانے بجاتا تھا تو میں نے کہلوایا کہ وہ میرا سونے کا ٹائم ہوتا تھا دن کا سونے کا ٹائم, تو اس نے کیا کیا وہ شاید مائک اتار دیا مزید نیچے کہ زور زور سے گانے کی آواز پہنچے. میں نے ان کے رشتے داروں سے فریاد کی, میں نے کہا تو سمجھایا, میں سامنے نہیں گیا اس کے پڑوسی کے, تو خیر غالباً اس نے بند کیا نہیں کیا یہ تو یاد نہیں ہے گانوں کا جو معمول تھا اس کا, اس نے ہماری چھت میں اوپر سے وہ ڈرل مشین سے سوراخ کر دیا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, پھر میں نے کوئی لڑائی نہیں کی, ایک واقعہ بتا رہا ہوں. ایسے بھی پڑوسی ہوتے ہیں تو مطلب کوئی لینگویج سمجھتے نہیں بےچارے. خیر میں نے اس کو معاف کیا, لیکن اب میرے جو بہنیں اور یہ سب تو وفات پا گئی, انہوں نے معاف کیا, کیا ہوا کچھ پتا نہیں ہے, آپس میں ان کی کوئی ہوئی نہیں ہوئی مجھے کچھ بھی نہیں پتا, کوئی لڑائی ہوتی تو شاید پتا چل جاتا. میں نے زر تکلیف تو سب کو تھی, میرا خاص سونے کا ٹائم تھا. دروازہ بند کرو کھڑکیاں بند کرو مگر آواز اتنی ہو بائک پر لاؤڈ اسپیکر پر گانے. اللہ بیچاروں کو معاف کرے, بخشے ان کی بے حساب, مغفرت فرمائے, ہم تو یار بلائی میں راضی ہیں. اسی طرح ایک بلڈنگ میں رہتا تھا میں, تو اوپر وہی کھیلتے تھے کرکٹ اور اوپر بلے اچھالتے تھے اور بال پٹختے تھے اور اب وہ بھی سونے میں ڈسٹربنس. تو ان کو بھی کہلوایا میں نے اب, تو وہ ناراض ہو گیا کہ بچہ کیا کھیلے بھی نہیں گھر میں, وہ کھیل تو پلے گراؤنڈ میں ہوتا ہے نا, گھر میں تو نہیں ہوتا ہے. خیر ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی, صرف کہلوایا. پھر میں نے پڑوسیوں کے حقوق پر ایک مکتوب تیار کیا, اب تو وہ مکتوب کہاں ملے گا, میں نے مکتوب تیار کیا پڑوسی کے یہ حق ہوتے ہیں اور یہ تکلیف دینے سے یہ یہ یہ. جب میں نے مکتوب بھیجا نا پھر کچھ فرق پڑا, بفرق کیا وہ اثر پڑا, وہی لڑکا ہمارے دروازے پر آیا, میں نے دروازے نہیں کھولا تھا, شاید میرے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا, غالباً حاجی علی نے, اس نے کہا میں سوری کرنے آیا ہوں. تو یہ شاید مجھے یاد پڑتا کہ پھر وہ کھیل کود اچھل کود سے جان چھوٹی تھی ہماری. تو ہے مطلب کیا کریں یار, لوگوں کو ہوتی ہے مطلب احساس نہیں ہوتا دوسروں کا کہ ہمارے یہ تان گھسیٹنے سے اچھل کود کرنے سے پڑوسی کا دل دکھتا ہے اور بےچارے کا قصور بھی نہیں ہے, ہم بے قصور اس کو اتنی اذیت دے رہے ہیں. ایک آدھ بار دھماکہ ہو گیا نا دھم کر کے کوئی چیز پچھڑ گئی, وہ بھی آدمی بولے معمول ہو جا, کھینچ تان دس دھوڑ آواز آتی رہتی ہو یا گانے زور سے بجتے رہتے ہو کیا گزرے آدمی پر یار, اس پہ تو مرڈر ہو جاتے ہوں گے میرا خیال غصے میں آ کر. اللہ کریم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, بلکہ یہ سلوک تو غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے کی تھوڑی ہی اجازت ہے کہ اس کو یوں ستاتے رہو کہ وہ اسلام کا نام لینے سے بھی خطرہ ہے. تو سب کے حقوق ہیں غیر مسلم کے بھی, حق کے پڑوس. مسلمان کے دو حق ہوتے ہیں, حق کے مسلم حق کے پڑوس. رشتہ دار کے تین حقوق ہوتے ہیں, حق کے پڑوس حق کے قرابت یعنی رشتہ داری کا حق, حق کے مسلم اور غیر مسلم کا صرف حق کے پڑوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شافیز محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بھی خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تدبیر قائم فرمائے. امیر اہل سنت سے آج میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مدنی چینل پر دیکھا گیا ہے کہ آپ جب سحری فرماتے ہیں تو سحری کے بعد بھی آپ دعا فرماتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب افطار سے پہلے بھی آپ دعا فرماتے ہیں, پھر افطار کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں, اور پھر اذان کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں, تو یہ بار بار دعا مانگنے کی کیا وجوہات ہے, اور انسان کو کس طرح دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں.
اللہ کریم دعا مانگنے والا بنائے, بڑی سستی ہوتی ہے. صحیح بات ہے دعا مانگنے میں, کیونکہ یہ بہت ثواب کا کام ہے نا. الدعاء مخ العبادہ. حدیث پاک میں یہ رمضان شریف کی تشریف آوری ہوتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے تھے, تو یہ سنت بھی ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں بندہ مانگے, اور پھر سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت کا ایک خاص یہ وقت ہے سحری کے بعد, اور افطار سے پہلے بھی ذرا رمضان شریف میں تو قبول ہی قبول ہے. عام دنوں میں بھی دعا تو قبول ہوتی ہے, عبادت ثواب تو ملتا ہی ہے اس میں. تو ہمارا یہ برسوں پرانا معمول ہے کہ یہ ہم افطار سے پہلے بھی دعا مانگتے ہیں, اور جب کچھ پانی کا گھونٹ وغیرہ پی لیا افطار کر دیا جبکہ سورج ڈوب گیا, اب دعا مانگنے کی قبولیت کا خاص وقت ہو گیا, جس میں حدیث پاک میں کہ افطار کے وقت کوئی دعا رد نہیں کی جاتی وغیرہ, جو ترغیب ہے حدیث شریف میں دعا کی کہ یہ قبول ہوتی ہے. تو یہ پانی کا گھونٹ وغیرہ پی لیا, کھجور کھا لی, اب دعا مانگی جائے افطار کے فوراً بعد, یہ بھی افطار کے بعد مانگی بھی دعا, یہ بھی دعا کا وقت ہے. تو یوں مطلب پہلے میں آہستہ آہستہ مانگتا رہا, چند سال تو مانگتا رہا, پھر مجھے نگران شورا فرماتے رہے تم ذرا زور سے, ذرا زور سے. میں نے کہا میں اپنی میمنی زبان میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے, خاندان کے لیے, جو میری سمجھ میں آتا ہے میں عوام میں کیا مطلب یہ زور زور سے کروں. پھر اس سال یہ ذہن بنا کے چلو عوام میں بھی دعا ہو جائے تو میں اپنے لیے اپنے خاندان وغیرہ کے لیے دعا کر ہی لیتا ہوں. یہ منٹ ایک آدھ منٹ کا وقت ہوتا ہے, پھر اذان ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہ سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں.
میمنی زبان میں کیوں کرتے تھے آپ؟
اب یہ کہ دل کی جو بات ہے دعا میں وہ بھی کی جائے نا. ایک تو نا عربی دعائیں اصول برکت کے لیے ہم لوگ عربی جانے نہ جانے, دعا جو سن رہا وہ بھی اس کو سمجھ آئے نہ آئے, لیکن عربی دعائیں اگر اچھی طرح یاد ہوں درست اور معنی معلوم ہو تو تم سونے پہ سواگ ہے, ورنہ بہرحال اصول برکت کے لیے بھی کرنا اچھا ہے. تو میمنی زبان ہماری مادری زبان میمنی ہے نا, تو یہ میمنی زبان میں کرتا تھا, اور غالباً وہ بند ہو جاتا تھا مائک وغیرہ شاید. وہ پھر اب یہ کہ حصہ لیے میں نے یہ اردو میں کہ چلو عام لوگ بھی شامل ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ اس بہانے کافی لوگ شامل ہوتے ہوں گے, ورنہ یہ کہ بس وہ کباب سموسے کی خیر مغرب کے وقت دعا مانگنا بھول جائے بندہ, یہ افطار کے بعد کے دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے. تو یہ اس بہانے ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ کو یاد آ جاتا ہوگا یار دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں. تو یوں امید کرتا ہوں کہ ہزاروں ہو سکتا ہے لاکھوں, کم از کم کراچی شہر میں تو وہ دعا کا وقت وہ افطار کا وقت ہوتا ہے, دوسرے شہروں میں ٹائم مختلف ہوتے, تو لیکن دوسرے ملکوں والے بھی عقیدت میں محبت میں ثواب کی نیت سے ہو سکتا ہے شریک ہو ہی جاتے ہوں گے دعا کے لیے, بھلے ان کے افطار کا وقت نہیں آیا ابھی, دعا مانگنا منع تو نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہ فرمائیے کہ یہ بھی ہوتا ہوگا یا ہو سکتا ہے جو حضرت صاحب دعا مانگ رہے ہیں ہماری بھی یہی دعا ہے آمین کہہ کے بندہ جو ہے وہ آگے گزر جائے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو
آمین ہی تو کہنی ہوتی, آمین کے معنی ہے ایسا ہی ہو, یا اللہ میری مغفرت فرمائے, آمین اس نے کہا, ایسا ہی ہو ساری امت کی مغفرت, ایسا ہی ہو ہمارے مریضوں کو شفا دے, تو آمین یعنی ایسا ہی ہو, یہ دعا کی تائید ہے, مور لگا رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے, غلط تو نہیں کر رہا.
فروٹ بھی کھا رہا ہو جو کچھ ہے وہ بھی کھا رہا ہو, اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہو بھائی جو حضرت صاحب فرما رہے ہیں جو میرے سنر کہہ رہے ہیں ہمارا بھی بس یہی ہے.
آمین آمین کہتا رہے اور کیا. فروٹ کھاتے کھاتے ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ دعا کی وہ توجہ نہیں رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں ایک کسی افسر کے پاس ہم جائیں اپنا کام لے کر, دنیاوی افسر کے پاس اپلیکیشن لے کر جائیں, کیا خیال ہے؟ سموسا چباتے چباتے اس سے بات کریں گے, اور ایک ہاتھ میں سموسا چبا رہے دوسرے ہاتھ میں شامی کباب قبضے میں رکھا ہے, کوئی اور نہ کھا جائے. اس طرح کیا اس کو بولیں گے کہ سر سر, تو وہ بولے گا وہ سراپا شر چل, ظاہر ہے تو جمے گا نہیں نا, اس کے اوپر امپریشن نہیں پڑے گا, کوئی ایسا کرے گا بھی نہیں. اس کو بڑی عاجزی کے ساتھ سر سر کر کے خوش آمد کر کے اپنا کام نکلوائے گا. تو عاجزی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے عاجزی کی جائے کہ ہم جتنی عاجزی کریں کم ہے بارگاہ خداوندی میں. تو یہ کھاتے کھاتے پیتے پیتے باتیں کرتے کرتے آمین ادھر آمین, یہ دعا کی شرکت عجیب و غریب ہے. ہم تن گوش ہو جائے, یکسو ہو جائے کھانے پینے کو, یا تو ہٹا دے یا اس کی طرف دیکھے نہیں, ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے بس دعا مانگے, تو یہ زیادہ مناسب ہے. قبلہ روح بیٹھ جائے, دعا کے آداب میں سے قبلے کی طرف منہ کرنا, دو زانو بیٹھنا, جس طرح تحیاتوں پڑھتے ہم نماز میں اس طرح بیٹھنا, بلکہ یہ دو زانو بیٹھنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ تر دو زانو بیٹھتے تھے, ویسے ہی عادت بھی آپ کی زیادہ تر دو زانو. اس طرح بیٹھ کر خوشو اور خضوع کے ساتھ, یعنی دل کی دقت کے ساتھ, رونا نہ آئے تو کوشش روئے, پھر بھی نہ آئے تو رونے ایسا منہ بنا دے. اب دنیاوی افسروں کے سامنے بھی تو ہم منہ لٹکا کر جاتے ہیں منہ بنا کر, تو اللہ کی بارگاہ میں تو جتنا ہو سکے عاجزی کریں گے, منہ بنائیں گے اعضاء میں, ہر عضو میں ہمارے بس وہ عاجزی ہو, اتنا ہی مطلب اس کا فائدہ قبولیت انشاءاللہ ہوگی. شرمائے نہیں, روئے, رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئیں گے, تین افسروں کے پاس روئیں گے, وزیروں کے پاس روئیں گے. اللہ اپنی بارگاہ میں روتا کر دے ہم کو, بارگاہ رسالت میں ہم روئیں, عشق رسول میں روئیں, خوف خدا میں روئیں, یہ رونا بڑے کام کا ہے.
ہمارے شہزاد گھانجی بھائی ہمارے مدنی جنگ کے سینئر ڈائریکٹر ہیں, ان کا کوشچن ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو آپ جو دعا فرما رہے ہیں اس پر آمین کہتے رہیں یا اپنی دعا مانگتے رہیں. بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ اجتماعی دعا میں بھی لوگ شامل ہوتے ہیں اور اپنا بھی مدعا جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے الفاظ بھی کچھ ادا کر رہے ہوتے ہیں, کیا
حرج نہیں ہے اس میں؟ بے شک اپنا بھی مانگے, دعا میں شریک ہوگا, کوئی واجب تو نہیں ہے نا کہ میرے ساتھ ہی دعا مانگے. امامت, نماز کی امامت یا اقتدا تو نہیں ہے نا کہ نمازی امام کے پیچھے, یہ تو اپنے اپنے طور پر بھی دعا مانگے تو صحیح ہے الحمدللہ. مگر یہ کہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ جماعت نکل جائے. ظاہر مسجد میں جو جماعت کے لیے نماز پڑھتے جاتے تو ان کو جانا تو جلدی ہوتا ہے, یہ بھی یعنی سب یعنی کہ نظام سامنے رکھنا ہے اپنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے سنر آپ سے عرض ہے کہ آپ سکھے ہوئے پاپڑ کھاتے ہیں, تو آج جب آپ پاپڑ کھا رہے تھے تو پاپڑ کے اوپر لفظ اللہ ظاہر ہوا ہوا تھا, تو آپ نے اس پاپڑ کا کیا کیا, جواب اشارہ فرما دیں.
میں جیسے ہی اللہ پڑھا نا تو میں نے اسلام بھائی کو کہا کہ اس کا بناؤ تصویر اس کی, پھر میں نے حاجی مت کو بھیج دیا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چلوا دینا, ان کی سمجھ میں آئے گا تو بھلے چلوا دیں گے, جب میرا مجھے تو واضح نظر آیا لفظ اللہ. اب یہ برکت والا پاپڑ پورا ہی میرے تصور میں تو تبرک بن گیا. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو برقرار رکھتے تو یہ مرجھا جائے گا, نرم ہو جائے گا. تو پھر اس پاپڑ کا مجھے یہ کہنے کہ توقع تھی کہ پوچھا جائے شاید کہ کیا کیا آپ نے, میں نے بھی جواب سوچا ہوا ہے. اصل میں نے اس پاپڑ کے پیس کو حسن رضا میرے ساتھ ہوتے ہیں نا کھانے میں برابر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حسن رضا کے منہ میں دیا میں نے یہ ٹکڑا, اس نے پورا لفظ اللہ جو تھا یہ ٹکڑا ان کے منہ میں چلا گیا. اس کا بچا ہوا ٹکڑا جو تھا میں نے کھایا، پھر میرا بچا ہوا ٹکڑا، دو ٹکڑے آ گئے، تو یہ میں نے ان کو حاجی علی کو دے دیا، ان کے ابو کو، یہ کھا گئے، باقی پاپڑ تقریباً میں کھا گیا، یہ پاپڑ اس طرح ہم نے کیا. یہ جو سبز دائرہ نا گرین سرکل، اس میں ایک الف چھپ گیا ہے میرا خیال ہے، ویسے الف تھا، ہاں اب آ گیا، یہ الف، الف اللہ، ہا اور الف قدرے ڈیم ہے لیکن ہمارا ہے پڑھا جاتا ہے اللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، آپ کی بسم اللہ کب ہوئی تھی؟
رسم بسم اللہ میری مجھے پتہ نہیں ہے، آیا ہوئی بھی تھی یا نہیں یہ بھی نہیں پتا. اب ذرا یہ بچپن میں ہوتی ہے اور اب زمانہ ہو گیا، کچھ پتہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا زندہ جس کو میں پوچھ سکوں کہ کب ہوئی. شاید میری بڑی بہن کو میں پوچھتا تو ان کو پتا ہوتا، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی پیاری بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، چوری کسے کہتے ہیں؟ کیا گھر میں ایک دوسرے کی چیز استعمال کرنا بھی چوری ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو بے حساب مغفرت کی دعا سے بھی نواز دیجیے.
کسی نے اپنا مال چھپا کر رکھا، بحفاظت چھپا کر رکھا ہے، اس کو ناحق لے لینا چھپ کر، کسی نے اپنا مال چھپا کر رکھا ہے اس کو چھپ کر ناحق لے لینا، یہ چوری کہلاتا ہے اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جس نے چورایا اس کا مالک نہیں بنے گا، یہ اسی کو دینا ہوگا جس کا ہے. اور جس کو پتا ہے کہ چوری کا مال بیچ رہا ہے تو وہ چوری کا مال خریدنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شک ہے کہ یہ شاید چوری کا لگتا ہے، شک پر یا ظن غالب پر بھی فتح رضویٰ میں لکھا ہے کہ چوری کا مال خریدنا جائز نہیں ہے. اچھا، آپس میں ایک دوسرے کا مال لے لینا، اب جیسے کہ ایک بھائی نے چھپا کر اپنی چیز لی ہے اور آپس میں ایسا راؤ رسم بھی نہیں ہے اور اسی لیے وہ چھپا رہا ہے کہ کہیں آپ نہ لے لیں، اور وہ چھپا آپ نے ڈھونڈا اور اس کو نکالا اور ہڑپ کر گئے، وہ نہ دیکھے اس طرح آپ نے واصل کر لیا، بظاہر تو یہ چوری نظر آ رہی ہے. اب وہ تو کھا گئے یا آپ نے استعمال کر کے ختم کر دیا، تب بھی مطلب اس سے بات تو کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور وہ اگر مطالبہ کرتا تو پھر اس کا ادائیگی ضروری ہے. اگر وہ مال معاف کر دیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ جتنی رقم کا تھا جیسا تھا یا ویسی چیز اس کو دینی تو آئے گی، دینا ہوگا. جس کا مال چرایا ہوا نہ رہا تو اب اس کی ان کے وارثوں کو دینا ہوگا، یہ بھی نہ رہا، وارث بھی نہ رہے یا غائب ہو گیا یا یہ پتا نہیں کہ ہے کس کا مال، تو اتنا مال راہ خدا میں، وہی مال یا راہ خدا میں جو کسی مسکین کو فقیر کو دینا ہوگا. خالی توبہ کافی نہیں ہے، چوری کی ڈکیتی کے بھی یہی کام ہے کہ ڈکیتی بھی جس کا چرایا چھینا اس کو دینا ہوگا. ڈکیتی وہ ہوتی ہے کہ بندہ چھینتا ہے نا پسٹن کے اس پہ گن پوائنٹ پہ لے کر چھین لیتے ہیں، یا گھر پہ ڈکیتی مارتے ہیں، تو ان کا یا اور بھی غصب کے، اور بھی یہ غصب کہلاتا ہے، اور بھی مطلب صورتیں غصب کی، تو غصب میں بھی مالک نہیں بنتا، یہ دینا ہی پڑے گا اسی کو، اور وہ صورت، ورنہ یہ تو یہ جو میں نے عرض کیا توبہ پھر اس ہر صورت میں فرض ہے. توبہ بھی کرنی ہے. اللہ کریم چوروں ڈاکوؤں کو ہدایت دے کہ یہ بہت نقصان دیتے ہیں اور اکثر مارے بھی جاتے ہیں, پولیس کے ہاتھ مارے جاتے ہیں یا کبھی لوگ مار دیتے ہیں, کچھ بھی ہو جاتا ہے اور حرام اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو چوری ڈکیتی کی عادت یا اس کا گروپ بنانا اور اسلحے کے بل پر کورام مچانا اور خوش ہونا کہ لوگ میرے سے ڈرتے ہیں, یہ زیادہ دن ٹکیں گے نہیں. دنیا ہی میں جو کچھ ہے آخرت نے بربادی ہے. اچھا وہ فتح رضویہ جلد 17 میں چوری کا مال جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے, بلکہ اگر معلوم نہ ہو مظنون ہو جب بھی حرام ہے.
اچھا یہ جو اس کا ایک اور حصہ تھا گھر میں جو ایک دوسرے کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں, اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا اس پر بھی چوری کہیں گے بھی میری چیز چوری کی ہے اس نے؟
نہیں نہیں, اگر آپس میں سے انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں وہ تو حرج نہیں ہے, دوستوں میں بھی یہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, مگر یہ کہ وہ چھپا کر رکھا ہے اس نے کہ کوئی نہ لے لے. آم کا سیزن آ گیا, اب وہ اپنے پلے سے آم لے آیا ہے چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی, اس نے چھپا کر فریج میں دو چار بوتلوں کے پیچھے رکھا ہے, وہ کرینا واضح چھپا کے رکھا ہے, اب دوسرا بھائی وہ ڈھونڈ ڈھان کے وہ پتا بھی ہے اور بھائی کا وہ آم اس نے کھا لیا, اس کو کیا کہیں گے؟
جیسے کہ گھر میں کوئی چیز بچے نے چھپا کر رکھی ہے اور یا کسی نے بھی گھر میں چھپا کر کوئی چیز رکھی ہے, ابھی آم کی مثال دی, آج کل اصل آم آ رہے نا,
آ رہے نا, مجھے پتا نہیں ہے انداز آئے کہ آ ہی گئے ہوں گے,
نہیں
آ رہے, آ رہے, آ رہے, آ رہے.
پہلی سیزن کا آم تبن کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے طبی لحاظ سے.
تو اگر کسی نے یہ آم یا کوئی چیز چھپا کر رکھی ہے, اب وہ چھپا کر ہی رکھی ہے, اب کوئی گھر کا دوسرا فرد جا کر کھا لیتا ہے, چوری کہلائے گا؟
قصدن کا پتا ہے کہ چھپا کے رکھی ہے وہ بوتلوں کے پیچھے اور کہیں بیچارے رکھا ہے اپنا ذاتی آم, اور اس کو دوسرا بھائی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو مطلب یعنی کہ چھپ کے کھا لے.
اصل میں وہ چھپانا جو ہوتا ہے وہ ایسی محفوظ جگہ ہوتی نہیں ہے, چوری جو ہوتی ہے وہ ایسی محفوظ جگہ سے کی جاتی ہے جو یعنی جو جس چوری کے اوپر ہاتھ کٹنے کے احکام ہیں, چوری کی تعریف جو ہے. تو اب اس طرح چھپا دینا یہ ہے تو اس طرف ہی اشارہ کی کسی اور کو دینا چاہ نہیں رہا, تو یہ اجازت تو نہیں ہوگی دینے کی اس کی.
اگر چوری نہیں ہو تو ڈکیتی ہوئی, دونوں میں سے دونوں میں سے کوئی صورت تو ہوگی نا کہ مالک ہے اس آم کا ہی ہے جی. اور پتا ہے لینے والے کو بھی.
ڈکیتی تو چھیننے کو بولتے ہیں نا کہ اس کے سامنے چھین مارا اس کو,
وہ غصب تو ہوا نا
جی, یعنی یہ ناجائز طریقے سے لینا ہوا. اس میں بھی پھر صورتیں ہوتی ہیں, اصل میں گھر کے تکلفات اور دیگر معاملات کے اعتبار سے تو صرف چوری اور ڈکیتی نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے کسی کی کوئی چیز لے لینا, دھوکہ دہی کے ذریعے کوئی چیز لے لینا, یہ تمام عدم جواز کی صورتوں میں آتی ہیں. اب یہ جو اس نے چھپا کر رکھی ہے بظاہر تو یہ اسی بات کا قرینہ ہے کہ یہ کسی اور کو دینا نہیں چاہ رہا, تو اس لیے اس کے لینے کی اجازت تو ہوگی نہیں.
یہ تو بہت آئٹم ہے گھر میں جو گھر والے چھپا کر بھائی بہن آپس میں رکھتے ہیں اور جب وہ ڈھونڈے تو پھر اس کو ملتا ملتا ہے نہیں.
نہیں ایک تو نہیں اجتماعی چیز ہے,
نہیں بٹ گئی
آم کی پیٹی ابو لائے سارے گھر والے جو کھائیں اس کا, اور اس میں سے کسی نے اپنی پسند کا آم چھپا کے رکھ دیا اور دوسرے نے لے لیا, تو وہ بے تکلفیوں والا انداز. لیکن وہ لایا اپنے پیسوں سے اور اب پتا بھی ہے کہ اسے اپنے پیسوں سے لائے اور یہ چار بوتلوں کے پیچھے فریج میں چھپا دیا ہے, اب وہ ڈھونڈ ڈھان کے نکالا اور چپکے سے چھپ کر کھا لیا.
اب دو
یہ بات کر رہا ہوں,
اب دو چیزیں ہو گئی نا, ایک تو اپنے پیسوں سے لایا,
پیسوں سے لایا یا باپ نے اس کی ملک کر دی گئی تیرے لیے قبضہ کر لیا, یہ ہو گئی اس کی.
مفتی صاحب کے خدمت میں عرصے اس پہ بھی رہنمائی فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ چوری کی تعریف کے مطابق کسی دوسرے کا مال لینا یعنی کہ جس کے اوپر ہاتھ کاٹنے وغیرہ کی سزا کا حکم دیا جائے, اب ایک ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر مال لیا جس پہ چوری کی تعریف نہیں آتی لیکن دوسرے کا مال اس نے غلط نہ حق یا غلط طریقے سے اس کی اجازت کے بغیر لیا, تو کیا شرعاً اس کو ہم منع اور ناجائز اور گناہ والی صورتوں میں آئے گا یہ یا نہیں؟
دیکھیں یہ تو صریح حدیث مبارکہ ہے نا کہ اپنے بھائی کی کوئی چیز بھی بغیر اس کے طیب نفس کے یعنی اس کی خوشی کے لے گا ہی نہیں وہ, یہ تو واضح طور پہ منع فرمایا گیا ہے. لیکن اصل میں یہاں یہ بہت طویل کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں گھر میں اس طرح کی, یہ جو تکلفات بے تکلفی بھی بہت سارے مقامات پر ہوتی ہے, بعض اوقات چھپانا بھی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ ہر صورت میں منع ہی کرنا چاہتا ہے, ساتھ مل کر کھانا بھی بعض اوقات چاہتے ہیں, چیز اسی کی ہوتی ہے بعض اوقات, دینا اس کو مقصد ہوتا ہے لیکن اس کو سرپرائز دینا مقصد ہوتا ہے, مختلف اس کی صورتیں بنتی ہیں. لیکن بہرحال عمومی جو سمجھ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ عام طور پہ اس طرح جو چھپائے گا وہ دینا نہیں چاہ رہا فی الوقت, تو لینے کی بہرحال اجازت نہیں ہوگی.
اسی موضوع پہ ایک سوال پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ کوئی چوری کا مال ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ چوری کا مال ہے, تو اس چوری کے مال کے بارے میں گمان ہونا یا یقین ہونا یہ پتا ہو, یعنی جس سے خریدنا اس کی کیا صورت ہوگی جس کے بارے میں چوری کا مال لینا ناجائز ہونے کی صورت ہو؟
وہ قرینہ وہاں پر پایا جائے کہ جو ایک تو معلوم ہے کہ یہ چیز ہے ہی چوری کی, تو اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہوگی. دوسرا چور بازار مشہور ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تو ایسے مقامات پر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی وہ ہے ہی چور بازار جس کا بکتا ہی چوری کا مال ہے وہاں پر, تو یہ بھی مضمون ہے کہ یہاں پر بھی قرینہ ہوتا ہے کہ جو اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کی چیز چوری کی ہے. دوسرا جیسے اعلیٰ حضرت نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ کوئی کتاب لے کر آ گیا کہ جس کے آبا و اجداد میں سے بھی کوئی ایسا عالم نہیں گزرا تھا کہ ایسی نایاب کتاب اس کے پاس موجود ہوگی, اب وہ بیچنے کے لیے آیا اور کہتا ہے کہ میری کتاب ہے, تو پھر اس صورت میں یہ فرمایا کہ یہ ایک قرینہ ہے اس کے اوپر کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کی نہیں ہے, یہ چوری کر کے لایا ہے, تو اس کو لینے کی اجازت نہیں ہوگی. تو قرینہ کوئی نہ کوئی پایا جائے تو اس میں ممنوع ہوگا.
اچھا, مظنون کے معنی شبہ ہے.
جی,
ظن غالب ہے, یہ نہیں ہوا نا مظنون کا معنی.
یعنی زن جو ہوتا ہے نا, زن یہ شک سے اوپر ہی ہوتا ہے, یعنی شک جو ہے وہ تو 50-50 ہے, زن اس سے کچھ اوپر ہوتا ہے, پھر زن کے اندر جب پختگی آتی ہے
زن غالب جو ہے
وہ اس سے بھی اوپر ہوتا ہے.
اچھا
جی, پھر اس کی بھی زن غالب کی بھی مختلف کیٹیگریاں ہوتی ہیں, وہ صورتیں ہوتی ہیں اس کی بھی الگ الگ.
یہ سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے, میں اسکول کی ٹیچر ہوں, کیا اپنے فری پیریڈ کے دوران اپنا کوئی بھی کام کر سکتی ہوں جبکہ اسکول کا کوئی کام اس وقت میرے ذمے نہ ہو؟
مفتی صاحب,
اس میں وقت دے چکی ہیں نا, تو اب اس میں اپنا کوئی ذاتی اجارے والا کام تو نہیں کر سکتی کہ کوئی دوسرا کام لے لیا اور اس میں اجارے کا کام کر لیا, اس کی اجازت نہیں ہے. ویسی بیٹھی ہوئی ہیں اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا, یہ کام وہ کر سکتے
اور کو اپنی ذاتی نوعیت کا کام,
ایسا کہ جو ادارے سے متعلق نہ ہو. اور یعنی دوسرا یہ کہ اس وقت میں کام کچھ ہو نہ, جیسے پیریڈ خالی پڑا ہوا ہے, وہ اسٹاف روم کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, تو اس نے اپنا مطالعہ کسی کتاب کا کر لیا, قرآن پاک پڑھ لیا, اس طرح کو کام کر لیا کہ جس میں اجارہ نہیں پایا جاتا, تو اس کی اجازت ہوگی. اور دوسرا وہ ایسا بھی نہ ہو کہ جو اس کو تھکا دے اور اگلے پیریڈ پڑھانے کے اندر اس کو مشکل پیش آئے.
اگر پانی میں مکھی یا مچھر گر جائے تو اس پانی کو پی سکتے ہیں یا اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟
وضو کرنے میں تو حرج نہیں ہے, البتہ یہ کہ مکھی کی حدیث ہے, حدیث پاک, کہ مکھی جب گرتی ہے تو اپنا وہ پر پہلے ڈالتی ہے کہ جس میں بیماری ہے, تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو کہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ وہ پانی یا جو بھی مشروب ہے, ڈرنک, دودھ ہے, شربت ہے, چائے ہے, وہ پی لو, استعمال کر لیا جائے, اس کو پھینکنا تو صحیح نہیں ہے. مکھی کا ہے, مچھر کا پتا نہیں ہے مجھے. یہ مفتی صاحب,
مچھر پر کوئی حدیث تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں طبعاً اگر کسی کو کراہت آتی ہے تو اس کو تو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کو پیے ہی پیے, اور استعمال کر سکتا ہے وہ کسی اور کام کے اندر, کسی اور چیز کے اندر اس کو استعمال کر لے.
دودھ میں مکھی گرتی ہے, اس کو الائچی بولتے ہیں دودھ والے. ہاں, وہ ان کی لینگویج میں پہلے تو بولتے تھے یعنی کہ ایک مذاق میں, تو یہ اس کو مکھیوں کو مطلب یعنی کہ یوں چھان کے یہ پھینک دینا ان کو, یہ سارا دودھ تھوڑی کلٹی کریں گے, تمہاری طبیعت نہیں آتی دوسری دکان پہ جاؤ, سامنے سامنے مکھیاں گر رہی ہوتی ہیں تو بک بھی رہا ہوتا ہے دودھ جب مکھیوں کا. ہمارے یہاں تو یہ ہے حساب کتاب, باہر تو خیر دودھ ملتا ہی نہیں ریٹیل, وہ کیا کہنے آیا وہ نہیں ملتا اس طرح, مطلب کھلا تو پیکنگ نہیں آتی ہے, پیکنگ میں دودھ ملتا ہے جیسا ملک, مطلب تو ہمارے یہاں چھٹا ملتا ہے دودھ کھلا, تو اس میں بہت کچھ جاتا ہوگا. تو اب یہ کہ کراہیت بھی آتی ہے تو دودھ پھینکنے کی اجازت
خود استعمال نہ کریں نا, کسی اور کو
کسی اور کوئی بھی جائز استعمال
اس کو دے دو, پتہ ہی نہیں کہ اس میں مکھی گری تھی کہ مچھر گرا تھا, اس کو نکال لے کر دے دے یہ دودھ آپ پی لو, وہ تو مجھے لے لے کے پیے گا
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے.
جواب دو
بجا فرمایا آپ نے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پھینکنے کی اجازت تو دیں گے نہیں,
کچھ تو استعمال ہو اس کا.
جی
میت کے استعمال شدہ کپڑوں کا کیا کرنا چاہیے؟
وارثوں کا ہے, اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو پھینک دے گا یا خیرات کر دے گا وارثوں کا, یا یتیموں کا بھی ساتھ میں بازو کا حق ہوتا ہے تو گناہگار ہوگا, یا جو بھی ہے اس کو تاوان دینا پڑے گا. ہمارے یہاں تو بہت اندھی چلتی ہے میت کے معاملے میں, یہ مسجد میں دے آؤ وہ فلاں کو دے آؤ, کپڑے بالکل بہت یعنی کہ بعض اوقات کپڑوں کی قیمت بنتی ہوتی ہے, جو کپڑے جتنی آسانی سے اتر سکتے وہ, ویسے میت اکڑ جائے تو اترتے نہیں ہیں کپڑے, تو اس لیے وہ کینچی سے کاٹتے ہیں, جو اتر سکتے ہو نا تو وہ اتار دینے چاہیے. اور پھر اگر سارے وارث بالغ ہیں اور سب ہی کی اجازت بھی ہے کہ یہ کسی کو دے دو تو پھر دینے میں حرج نہیں ہے, اور نابالغ اگر ہے ساتھ میں, نابالغ اجازت دے تب بھی دے نہیں سکتے, یہاں نازک معاملہ ہے, اس کا حصہ الگ کرنا ہوتا ہے. اب ان کپڑوں کا, ایسے کپڑوں کا کرے کیا, یہ کہ میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ یہ مفتی صاحب فرما دیں کہ یہ کہ حل بھی ہم دے دیں نا, کہ جیسے میت کے کپڑے ہیں ان کے کام کے تو نہیں ان لوگوں کے, نابالغ کا حق بھی ہے تو ہم کسی کو اٹھا کر خیرات بھی کریں تو نابالغ کا حصہ کیسے الگ کریں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ کپڑے جو ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو جو بھی انہیں بیچ دیے جائیں کپڑے, اگر بک تو جاتے ہوں گے اچھی کنڈیشن میں جو کپڑے ہوتے ہوں گے بک جاتے ہوں گے, تو بھلے وہ 100 کے 2 روپے آئیں مارکیٹ ویلیو جو بھی ہو, تو وہ بیچ دے, اب نابالغ کا حصہ جو ہے وہ الگ کر دے, وہ خیرات نہیں کر سکتے, اجازت سے بھی نہیں کر سکتے, یہ اس کا حصہ تو یہ طے ہے اس کو اسی کے لیے. اب باقی رقم جو ہے وہ بے شک آپ اس کے اصال ثواب کے لیے جس کو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں, آپس میں خود بھی تقسیم کر کے وہ چیز پیسے رکھ سکتے ہیں, یہ اس کا حل سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح ایسی چیزیں کہ جو مطلب ہے کہ آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ یتیم کا نابالغ کا حق تو نہیں ہے, جب تک نابالغ اس وقت تک یتیم ہوتا ہے جب تک بالغ نہیں ہو جاتا, یہ نازک مسائل ہیں.
مالی وراثت میں خیانت نہ کی,
یہ ایک رسالہ وہ ہے مقتبۃ المدینہ کا, اس کو پڑھ لینا چاہیے, لیکن ضروری نہیں کہ اس میں میت کے کپڑے کیا جو میں نے عرض کیا وہ لکھا ہوا ہو, میں نے اپنی سوچ کے مطابق عرض کیا ہے, ایک حل دیا ہے کہ یوں کر لیا جائے.
یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا مالی وراثت میں,
لیکن اس میں بہت اہم مسائل ہیں,
خیانت مت کیجیے,
بہت اہم مسائل ہیں, اس کو پڑھنا چاہیے. نہ سمجھ میں آئے دارالفتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود, پوچھ لیجئے, فون کر لیجئے, دنیا میں جہاں بھی ہیں فون سے رابطہ ممکن ہے.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے, ایک تعداد کو تجربہ نہیں ہوتا تو بس ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بس کپڑے کاٹنے ہی ہیں اتارنے نہیں ہیں, یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں وہ کوشش نہیں کرتے کہ کپڑے ہر جگہ کاٹنے کی صورت نہیں ہوتی, لیکن وہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بس یہ کپڑے والا معاملہ تو کاٹنا ہی ہے.
یہ گھر والے نہیں کاٹتے, یہ جو غسال آتا ہے نا وہ ٹک ٹک کر کے کینچی چلا رہا ہوتا ہے, گھر والے تو روئیں گے دھوئیں گے بےچارے غم میں ہوتے ہیں, ان کو اتنا سوچنا پڑے نہ ان کو تجربہ کہ کس طرح کاٹنا ہے, وہ کاٹتے کاٹتے کہیں کھال پر بھی کوئی لانا کرے کینچی چل جائے, تو کرتا وہی ہوگا جو غسال ہے, اور غسال اتنا تربیت یافتہ ہو کہ وہ احتیاط سے کرے. ہو سکتا ہے کہ پاجامہ اتر جاتا ہو, کاٹنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو, کہ دو ٹانگ ہے نا اس کی, دو ٹانگیں اکڑ بھی گئی تو پاجامہ تو کھینچنے سے لگتا ہے کہ آ جائے گا. کرتا البتہ ہاتھ اکڑ گئے تو نکلے گا کیسے؟
اس میں اگر کرتے مطلب پیچھے سے پہلے سر کی طرف سے کرتا اگر نکالا جاتا ہے تو پھر ہاتھ سے آستین نکالنی آسان ہو جاتی ہے. اس میں نارمل یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا میت کو اٹھا دیا اور پیچھے سے کرتا لیتے ہوئے آئے سر کی طرف سے یوں نکال دیا تو اب سر نکل گیا, اب سر نکلا تو آگے سے کھینچیں گے تو دونوں طرف سے
پورا آ جائے گا,
آ جائے گا. اور اکثر یہی ہے یعنی ستر کے اوپر اچھی طرح سے چھپا لیا جائے, نیچے کی جو جو چیزیں ہیں وہ تر سکتی ہیں, اور اس کے بعد تھوڑا سا اوپر اٹھائے میت کو اور پیچھے سے کرتا لیتے ہوئے سر کی طرف سے اتارے تو اکثر اس میں کاٹنے کی حاجت نہیں بنتی, لیکن چونکہ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا وہ فوراً کاٹنے کی طرف آ جاتے ہیں.
اصل وہ ذہن ہی بنا ہوا ہے سر, کرتا وہ ہے نا غسال, اس کا اپنا تجربہ ہے, وہ کاٹ رہا ہوتا ہے جہاں تک میرا گمان ہے.
شرٹ اس سے زیادہ آسان ہے کرتے کے مقابلے میں, جو شرٹ پہنتے ہیں نا یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ آگے کے بٹن کھل جاتے ہیں, اب صرف پیچھے سے شرٹ جو ہے نا یوں کر کے اب آگے کی طرف لے لیں, اب آپ سامنے سے اگر شرٹ کھینچیں گے تو شرٹ بھی آ جائے گی, شرٹ کو بھی پھاڑنے کی
حاجت نہیں ہے.
اسی
طرح جو عورت ہے اس کا بھی ترکیب بن سکتی ہے,
اگر ذہن ہو کے بغیر پھاڑے بھی اور بغیر کوئی تکلیف دیے نکالنا ہے تو تھوڑی سی کوشش کرنے سے
گھر کے افراد کریں گے.
یہ
غسال غسالہ ہو سکتا ہے نہ کریں,
گھر کے افراد
جو سن رہے ہیں وہ یہ ذہن بنا لیں کہ ابھی دیکھو موت میت تو ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے, تو یہ اسراف میں نہ جائے نا, کپڑا ضائع نہ ہو, وارثوں کے لیے وارثوں کا حق ہے.
گھر کے افراد کا فرما رہے ہیں تو ہم کافی عرصے سے عرض کر ہی رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے بھی اور اجتماعات میں بھی, ہر اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے, سننے دیکھنے والوں کی شاید تعداد زیادہ ہوتی ہے, اگر ہر گھر کا ایک فرد بچی بھی یعنی کہ عورت بھی اور مرد بھی یا بیٹی یا بیٹا کوئی بھی غسل میت کا طریقہ سیکھ لے, ہمارے کورسز بھی ہوتے ہیں, ہمارے ویڈیوز بھی ہیں, ہمارے میرا خیال ہے یوٹیوب پر بھی شاید موجود ہے, اماد بھائی ویڈیوز ہماری موجود ہے نا تربیت کی کچھ اس طرح کی ہیں تو صحیح.
جی جی اس کا تربیت اجتماع بھی ہے اور اس کے پارٹس بھی ہیں اور وہ متعلقہ جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے مل سکے گی, اور اس کا میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا
ہے. کم از کم گھر میں ایک تو ہو یار, یعنی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو ایسا بڑا بیٹا مارا پھر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے باپ کو غسل دینے والا مل جائے. ان دنوں کورونا وائرس کے طور پر بھی کتنے مطلب کہ پتا چلتا تھا کہ میں یہ انتقال ہو جاتا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی, اب بیٹا کو غسل دینا آتا ہے تو بیٹا کر تو سکتا ہے نا, بیٹی کو غسل دینا آتا ہے تو ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹی ماں کو غسل تو دے.
اس میں تجدید و تکفین کی اپلیکیشن, کفن دفن کی اپلیکیشن, مسلم فنلز جو ہے اگر وہ موبائل میں ہو تو وہ بھی مددگار ہو سکتی ہے, البتہ چیز جو ہے جو بھی معاملہ شرعی مسائل ہیں وہ سیکھنے ہی سے آتے ہیں.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد. سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ روٹیاں نیوز پیپر میں رکھ کر دیتے ہیں اور لوگ اسی پیپر سے ہاتھ وغیرہ صاف کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟
تحریرات کا ادب تو ہے, اور پھر یہ کہ یہ جو اخباری پیپر ہے اس پر انک ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ کاغذ کا حصہ روٹی پر چپک بھی جاتا ہے اکثر, وہ انک بھی اور کاغذ بھی یا تو وہ کھا لیتے ہوں گے یا اتنا ٹکڑا پھینک دیتے ہوں گے روٹی کا, تو وائٹ پیپر بھی ملتے تو ہوں گے, مطلب جو چھپے ہوئے نہ ہو وہ سستے والے پیپر پتہ نہیں ملتے نہیں ملتے, تو وہ روٹی بیچنے والے استعمال کریں تو مناسب. باہر ملکوں میں تو اسی طرح کے اخبارات میں یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں غالباً اس میں اخبارات میں لپیٹتے نہیں ہیں, اخبار تو ردی میں بکتے نہیں ہیں, اخبار
دیکھا نہیں ہے,
کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں نعوذ باللہ.
کاغذ کی تھیلیاں ہوتی ہیں نارملی، پلاسٹک کی تھیلیاں کا بھی نہیں، اب کاغذ کی تھیلیاں، پلاسٹک کی تھیلیاں تو بعض ملکوں میں بینڈ ہیں اور اب تو وہ اس کا پورا ایک پروسیس ہی الگ ہے، تو نارملی کاغذ کی تھیلیاں ہوتی ہیں براؤن کلر وغیرہ کی، لفافے ٹائپ کی، اس میں روٹیاں اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں،
اخبار، اب ہمارے اخبار کی تھیلیاں بناتے ہیں کاغذ کی بھی،
بیکری والے بھی یہ اسی طرح کی جو شاپ کاغذ کی تھیلیاں براؤن اسی میں دیتے ہیں، وہ
اخبار کی نہ بنائی ہے تھیلی، یہ بالکل بلینک جو پیپر ہوتے ہیں کورے کورے، ان سب مل جاتا تھا یار،
اب بس کاسٹ بابا صرف اس میں کاسٹ بچانے کے لیے کرتے ہیں کہ یار وہ تھیلیاں لیں گے تو دو پانچ دس روپے زیادہ لگیں گے،
پڑے گا، اور
اسی لیے یہ بیسیکلی کاسٹ بچانے کے لیے ہے، یہ قیمت بچانے کے لیے، اللہ خیر فرمائے۔
عبداللہ عطاری دورا جی سے عرض کری رہی ہوں، یہاں امیر اللہ سنت جی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو اناناس کی ہوتا تھا ان جو وچ جو بھاگ ہوئی تو ان کے لوگ چھڈی دین تھا تو کرو یہ اسراف میں اچنو،
اللہ اللہ، اناناس کا بیج کا حصہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، مجھے تو اس کا دھیان نہیں تھا، اناناس کا ہمارے یہاں تو بہت مہنگا ہے نا، تو ہمارے یہاں تین پیک ملتے ہیں، یہ بھی ملتے ہیں اناناس، تو اس کو پائن ایپل بولتے ہیں انگلش میں، تو بیج کا حصہ پتہ نہیں کیوں پھینکتے ہیں، یا تو کھانے جیسا ہی نہیں ہے، وہ بدمزہ ہے تو پھینکتے ہیں، تو اب اس پر کیا حکم لگے گا، بدمزہ نہیں ہے، خالی عادت پڑ گئی ہے پھینکنے کی،
کھانے جیسا ہوتا ہی نہیں وہ،
جی کھانے جیسا نہیں ہوتا،
یعنی وہ سخت ہوتا ہے بہت زیادہ،
ٹیسٹ نہیں ہوتا، بدمزہ ہوتا ہے یا سخت ہوتا ہے، وہی نا کھانے میں مطلب مزہ نہیں آتا ہوگا، جیسا وہ تربوز کا چھلکا بھی، وہ خربوزے کا چھلکا، پپیتے کا چھلکا، تو آپ بولو کہ یہ کھانا پڑے گا ورنہ اسراف، تو یہ تھوڑی ہوگا، جو چیز پھینکنے کی تو ضرورت ہے نا، کہ اس کے کام کی نہیں ہے تو وہ تو پھینکی جائے گی، تو اسی طرح یہ بیچ کا اگر یہ بدمزہ ہے نہیں کھایا جاتا، لکڑی ذرا سخت ہے پھینکنا ہی پڑے گا، تو پھر اسراف نہیں ہے،
پر اس کو کاٹنا بھی آسان کام نہیں ہے،
اصل اس کا چھلکا نہیں اترتا ہے، اس میں ماہر چاہیے، پھر بہت سارا چلا جاتا ہے چھلکے میں اس کا، پائن ایپل کا، تو یہ کسی ٹیکنیک سے اتارتے ہوں گے، بیچنے والے تو ضائع کرتے نہیں ہوں گے، ٹیکنیک سے اتار کے ڈبوں میں خوب چینی مار کے وائٹ شوگر، وہ پیکنگ ملتی ہے، کھاؤ اور ہاسپٹل جاؤ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میت کے گھر، میت کے گھر کن کن صورتوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟
میت کے گھر دعوت منع ہے، تیسرے دن کی دعوت جو رائج ہے تو وہ شریعت میں نہیں ہے، باقی ویسے میت کے گھر پہ بعض لوگ سمجھتے چولہا بھی مت جلاؤ، تو یہ کیسے ہوگا، گھر والے کے بھوکے رہیں گے، چولہا بھی جلا سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور دور کا رشتہ دار واقعی وہ آیا ہی تعزیت کے لیے، اپنے بھائی کے اگر کوئی میت ہو گئی کراچی میں، حیدرآباد میں بھائی رہتا ہے مرحوم کا، وہ آیا ہے، اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، وہ گھر میں ہے، تب گھر والے کھانا کھا رہے ہیں، اس کو بٹھا لیا، تو یہ کھانا کوئی ناپاک تھوڑی ہے، کھلا سکتے ہیں، کوئی نہیں کہ یہ مطلب دعوت جائز نہیں ہے، دعوت کی صورت نہ ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، ہر کام میں خواہ بظاہر ہمارے حق میں ہو یا نہیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت کیسے بن سکتی ہے؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
رضا الہی کے فضائل پڑھے جائیں اور اصحاب الرضا کی صحبت اختیار کی جائے، مطالعہ کیا جائے دینی کتابوں کا، یہ ملے گا تصوف کی کتابوں میں، رضا کا پورا باب اس میں اپنے احیاء العلوم میں، تو اس طرح کے مطالعہ کرنے سے آہستہ 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 ذہن بنتا ہے، صحبت ضروری ہے، بغیر صحبت کے بہت مشکل ہے، تو کوئی خوش نصیب ہوگا جس کا ذہن بن جائے، باقی اور آج کل صحبتیں نایاب سی ہیں، بہت کم رہ گئی ہیں، لیکن من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، تو کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ہر حال میں بندہ ساکر و شابر رہے اور اللہ کی رضا میں بھرپور طریقے پر راضی رہے، بولے گا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اور ذرا کچھ ہو گیا تو ہاں سب سے زیادہ یہی مچا رہا ہوگا، تو یہ پتہ چلا اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا۔ صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
عدنان رشید یو کے کے شہر پیٹرو سے بات کر رہا ہوں. میرا میرے اہل سنت سے سوال ہے, کیا حیا کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے, جزاک اللہ.
اب جیسی حیا بازان دینے میں شرم آتی ہے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے, امامہ باندھنے میں شرم آتی ہے, تو جیسی حیا ویسا مطلب اس کا معاملہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے دوران خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد اذان دی جاتی ہے, اس کی فضیلت کیا ہے اور کیوں دی جاتی ہے؟
اللہ اللہ, نماز کے لیے ایک تو اذان ہوتی ہے, ایک خطبے کی اذان. یہ خطبے کی اذان دینا مفتی صاحب بتائیں گے, بری سنت ہے واجب ہے؟
یہ تو سنت مبارکہ ہے, یعنی ایک اذان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت میں ہوتی تھی, اور یہ وہی اذان ہے کہ جو امام کے سامنے خطبے کے وقت دی جاتی ہے, یعنی خطبے سے پہلے دی جاتی ہے, اور یہ امام کے سامنے دینا سنت ہے فنائے مسجد میں یا خارج مسجد میں. اور دوسری اذان, یعنی یہی اذان جو پہلی والی اذان جو امام کے سامنے دی جا رہی ہے, جو ہمارے یہاں دوسری اذان کہلاتی ہے, یہی والی اذان جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک ہی تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے نصف حصے تک, یعنی کچھ آدھے تک یہی رہا. پھر اس کے بعد جب افراد بڑھ گئے تو ان تک پیغام پہنچانے کے لیے مقام زورہ پر ایک اور اذان دی جاتی تھی, جو ہمارے یہاں پہلی اذان کہلاتی ہے. ہے یہ حقیقتاً دوسری اذان, لیکن یہ پہلی اذان کہلاتی ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کی ابتدا فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی جو سنت ہے, ان کا طریقہ کار ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا, اور تقریباً تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کے اوپر متفق تھے کہ یہ جو اذان کا سلسلہ نیا شروع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دوسری اذان, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہے. دراصل پہلی اذان تو اس کے وہی فضائل جو احادیث کے اندر آئے ہیں, اور دوسری اذان تو اس کے بھی فضائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہوں گے جو احادیث میں آئے ہیں.
اچھا, اذان عثمانی جو ہے وہ کیا ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی یا پہلے بھی دی جائے گی, دی جا سکتی ہے؟
جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جائے گی.
باہر ملک میں میں نے نوٹ کیا ہے پہلے دیتے ہیں
جی,
ساڑھے گیارہ بجے, اور پتہ نہیں پتا ہوتا کہ وقت شروع نہیں ہوا.
جی جی جی,
یہ کیا,
یہ احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے.
اچھا
جی,
ظہر کا وقت شروع ہو جائے جمعے کا وقت
جی,
اس کے بعد ہی دی جائے گی اذان عثمانی بھی
جی.
ایسا میرے ذہن میں ہے کہ اس کا نام اذان عثمانی سے بھی فرق ہو گیا نا, جیسے محراب عثمانی ہے مسجد نبوی شریف میں, ایک محراب نبوی ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرماتے تھے, اور پھر آگے توسیع مسجد کی توسیع ہوئی, انگلش میں کیا بولتے ہیں توسیع کو,
ایکسٹینشن,
ایکسٹینشن مسجد کا حصہ آگے ایکسٹینشن کیا, تو اس میں بھی ایک محراب ہے, محراب عثمانی, اس کا نام ہی محراب عثمانی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رائج کیا. اور قرآن کریم میں جو رکوع کی علامت ہے نا عین, یہ بھی حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے نا.
اس میں دو طرح کے قول ہیں, ایک تو یہ رکوع کرنے کی علامت ہے کہ اس مقام پہ آ کے آپ رکوع فرمایا کرتے تھے, یعنی تراویح جب پڑھتے تھے تو اس مقام پہ رکوع کیا جاتا تھا, تو اس کی طرف اشارہ ہے, یا اور دوسرا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ وہ رکوع کیا کرتے تھے, اس کی طرف اشارہ ہے.
وضو کے وضو خانے پہ چپل پہن کر جانا کیسا, کوئی گناہ تو نہیں ہے؟
اگر چپل پاک ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے شرن, لیکن تنفیر ہمارے ہاں اس کی تنفیر ہے. چپل پہن کر کوئی جائے گا تو لوگ اس کو گھیریں گے, یہ کیا یہ کیا, تو پھر گھبرا کے باہر پیچھے اتار آئے گا. تو جو عوام کے طور طریقے سے باہر ہونا بھی مناسب نہیں ہوتا, اور عموماً چپل جو گلیوں میں ہم لے کے پھرتے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں, گندے پانی بھی بعض وقت ہوتے ہیں, تو ان کا تلا خاص کر اس کا پاک ہونا بہت دشوار ہوتا ہے. تو یوں بھی بچنا ہی ہوگا کہ وہ وضو خانے پر نہ لے جایا جائے. یہ لوگ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا چل مدینہ میں ہم لوگ یہ احتیاطیں کرتے تھے, لکھ کر نہیں, ہم یہ وضو خانے کے لیے اینڈ استنجا خانے کے لیے, استنجا کے لیے تو ایک الگ سے چپل
تھے,
اور وضو ننگے پاؤں کرنے کا ہم بولتے تھے, بیسن پر ننگے پاؤں وضو کرو, کیونکہ اگر چپل سے وضو کرتے نا تو چپل کے کالے کالے نشان پڑتے ہیں, وضو کی جگہ پر پانی اسی پر گرتا ہے اور مطلب وسوسے آتے ہیں. تو اگر سب ننگے پاؤں ہوں گے صاف ستھرے پاؤں سے اگر بیسن پر وضو کریں گے تو مطلب یعنی کسی کو وسوسوں کا حساب سے کاٹ ہوگی کہ کالے کالے نشانات پڑنے کا امکان اتنا نہیں ہوگا.
کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر چپل نہ پہن کر جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایسے عوامی وضو خانے باہر,
جی ہاں جی,
اس میں ہوتا ہی مطلب ایسی پوزیشن ہے کہ آدمی چپل پہن کر ہی جائے اور چپل پہن کر ہی وہ وضو کرتا ہے اور پھر چپل دھو کر دوبارہ پاؤں میں ڈال کر بڑی احتیاط سے نکلتا ہے, کیونکہ باہر بغیر چپل کے پاؤں رکھنے جیسی سچویشن ہوتی نہیں ہے.
اصل ہمارے یہاں پاکستان کی مساجد میں چپل کے ساتھ وضو مساجد میں کرتے دیکھا نہیں ہے, لیکن باہر ملکوں میں خود مکے مدینے حرمین طیبہ مسجد کریمین کے جو وضو خانے باہر بڑے بڑے حمامات بنے ہوئے ہیں ان میں لوگ چپلیں پہن کر ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ جہاں جیسا انداز جیسا رواج, لیکن یہ ہے پریشان کن تو ہے یہ کہ یہ چپلیں پہن کر وضو کر رہے ہوتے ہیں, اور مطلب ظاہر ہے کہ دوسروں کو کراہیت تو آئے گی نا, اب بھی نکلے استنجا خانے سے اور سیدھا وضو خانے پر آئے اور سیٹ پہ پاؤں رکھ کے بھی وضو کر رہے ہوتے ہیں چپل پہن کر, اب دوسرا بیٹھے کیسے, یوں ہے ملا جلا انداز. اگر لوگوں کا اپنا ذہن نہیں ہے تو انتظامیہ نے تھوڑے بولا ہے کہ چپل پہن کر وضو کرو, انتظامیہ نے وضو خانے بنا کے دے دیے ہم کو, اب ہم جس طرح بیٹھے وہ منع نہیں کرتے. تو یہ لوگوں کا اپنا ذہن مطلب یہ کہ خراب ہے. اب تو بہتری کافی آ گئی ہے, پہلے تو پیشاب کرتے تھے وضو خانوں پر, بالکل یعنی کنفرم بولتا ہوں,
جی جی,
اور بڑا پیشاب بھی کر دیتے تھے وہ, پانی بھی بھر جاتا تھا, ہم نے تو مناظر دیکھے وہ چیز تیر رہی ہوتی کہ آدمی وضو کرے گا اسی میں ٹھک ٹھک وضو بھی ہو رہے ہوتے, لوگوں کو نہیں اتنی مطلب شدھ بدھ ہوتی نہیں ہے پاکی ناپاکی کی, وہ بھی سنا تھا کہ یہ منع ہے انتظامیہ کی طرف سے اس میں پیشاب کرنا منع ہے, لیکن حاجیوں کے سیزن میں حاجیوں کا پیچھا کون کرے, یہ کر ڈالتے تھے. تو مطلب وہ تعلیم نہیں ہے علم نہیں ہے,
ہمارے
سب ایسا نہیں کرتے, ظاہر ایسا بھی کرنے والے ہوتے تھے, اب تو ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں انتظامات مطلب بہت زیادہ مطلب وہ بہتر ہو گئے, اور وہ چیز پیشاب والی اور اب یہ شکایت نہیں ہے.
کیا ہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیا ہی بہتر ہو کہ حج کے موسم میں, جیسے کہ اب حج کے دن آ رہے ہیں, اللہ کرے کہ حج کی سعادت نصیب ہوں,
ہوں گی انشاءاللہ
انشاءاللہ
نہیں, ہر لوگ بولتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے, تو ہم اللہ کی رحمت پر قائم ہے,
بے شک بے شک. تو کوئی ایسا پیپر اگر تیار ہونا کہ وہ یوں ہو 1 2 3 4, اور چونکہ حج کرنے والوں کی بڑی تعداد دیہاتوں گاؤں میں بڑی عمر کے لوگ, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا دنیا بھر کی, اگر مساجد کے امام تعاون کریں اور اس طرح کا کوئی ایسا ہونا کہ یہ پیپر مساجد میں پڑھے جائیں ان دنوں میں چند چند مرتبہ, یا ان حاجی جو جا رہے ہوتے ہیں ان تک کوئی مطلب جیسے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تو پیپر تو جاتا ہے نا, تو اس طرح کی کوئی موٹی موٹی ہدایات چلی جائیں, پھر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہونا تو ہو, ورنہ یہ لاکھوں لاکھ حاجیوں کو یہاں سے بھیجنے سے پہلے تو چار باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں, یہ سمجھائی نہیں بتائی, سمجھانے کا لطف واپس لیتا ہوں, چار باتیں بتائی جا سکتی ہیں, لیکن وہاں پہنچنے کے بعد یہ چار باتیں بتانا بھی مشکل ہو جائے گا, کہ جو ان بیچاروں کا, جو بڑی عمر والوں کا جو خاص طور پر جو وہ حال ہوتا ہے, اور یہاں بھی ہمارے بھی آپ کو پتا ہے کہ 70-80% بڑی عمر کے لوگ
کیسے کس طرح کی ترکیب میں ہوتے ہیں؟
اب کہیں یار مسجدوں سے تو ہم لوگوں کو روک دیا ہے، حج سے نہ روک دیں یار بوڑھوں کو، کچھ کہہ نہیں سکتے یار، بڑی عمر کا 50 سے اوپر کوئی حج کے لیے نہیں آئے گا، اللہ کرے کورونا وائرس دفع ہو جائے یار.
آمین.
تو یہ جو آپ پیپر بھول رہے ہیں تو پیپر کے ان کو گھول کر پلائیں گے، تعویذ بنا کر کچھ پہنائیں گے. جب یہ امام اتنا سمجھائے یہ ان کے ڈنگ دھڑے ہیں نہیں، یہ کیا آپ سمجھے پیپر ساتھ لے جائیں گے؟
اور یہ سب تربیت جیسے کہ
یہ نا پیپر ساتھ تھوڑی لے جائیں گے، وہ پیپر دیکھ کر یہ سب کریں گے. تو ایسے جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی مطلب احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں.
میں یہ سوچ رہا تھا آپ کا ایک زمانے سے میں انداز دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب جیسے کورونا وائرس وغیرہ کی وجہ سے اس سال تو ہم اجتماعی اعتکاف کی طرف نہیں جا رہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی معتکف کو آنا ہوتا ہے، یعنی آپ عوامی اعلان کرتے ہیں کہ آپ فیضان سنت کے باب فیضان اعتکاف سے پڑھ کر آئیے گا. اچھا آپ کو بھی اس بات کا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی پڑھ کر نہیں آتا، مگر آپ نے ان 10 دنوں کے لیے یا مہینے کے لیے لکھ کر دیا ہے. اچھا جب یہاں آتے ہیں تو آپ شاید روزانہ کی بنیاد پر یا اکا دکا بنیادوں پر مسجد کے آداب 12 مدنی پھول آپ نے لکھے ہیں، آپ وہ بیان کرتے ہیں، 3-3 دن کے تربیت اجتماع کے لیے ہم بیان کرتے ہیں. یعنی ہم نے لکھ کر دیے، عمل نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، مگر آپ کا انداز میں نے زمانے سے دیکھا ہوا ہے، چاہے وہ انگوٹھی کا مسئلہ ہو، خواہ وہ چین کا مسئلہ ہو، خواہ وہ داڑھی کا مسئلہ ہو، منہ کی بدبو کا مسئلہ ہو، بیش کئی مسائل ایسے ہیں آپ نے لکھ کر دیے، لال لال کاغذ، لال لال رائٹنگ میں آپ نے لکھ کر دیے ہیں. تو یہ جو ہم نے لکھ کر دیے ہیں ایک ہمارے ذہن ہوتا ہے کہ لوگ پہنچے گا، دیکھیں گے، پڑھیں گے. تو اگر حج کے تعلق سے کوئی ایسا مطلب احتیاطی پرچہ جس میں سفر کے تعلق سے ہو، کھانے پینے کے تعلق سے ہو، پاکیزگی طہارت کے تعلق سے ہو، کوئی ایک آدھ پرچہ نہ مطلب کہ دیا جائے، اس کے تراجم ہو جائیں، اور تراجم ہونے کے بعد پھر یہ بٹے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان بوڑھوں کا بیچاروں کا بہت برا حال ہوتا ہے، ان کو کوئی نہ کوئی سمجھانے والا نہ یہ سمجھنے کے لیے تیار
ہے. خیر یہ آپ کا جذبہ اچھا ہے، آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو یاد دلا دوں، میں نے ایک پرچہ لکھا تھا کئی سال پہلے، وہ ننگے پاؤں جو مکے مدینے میں گھومتے ان کے لیے، اور وہ رفیق الحرمین میں اٹیچ ہوتا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے نئی رفیق الحرمین میں وہ کتابت یا ٹائپنگ میں آ گیا ہوگا، چھپ بھی گیا ہوگا غالباً، کہ وہ جو چپل نہیں پہنتے
شاید اس کی احتیاطیں آپ نے لکھی ہیں.
ہاں لکھی ہے نا،
لیکن
وہی کہ حمامات میں پہن کے جانا ہے، اس میں استنجا خانے میں
ٹوائلٹ میں پہن کے جانا ہے،
وضو خانے پر ہو سکتا ہے نہ پہننے کا لکھا ہو یا پھر خاموشی ہو.
لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جو آپ کے ساتھ چل مدینہ ہوتے تھے آپ کی طرف سے ان کو باقاعدہ مبارکباد کا، اور پھر
جی جی
اس کے باقاعدہ وہ میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، چاہے 2-3 دن پہلے میں وہ مکتوب دیکھ رہا تھا، 2001 میں آپ نے مجھے بھیجا تھا، وہ ابھی میرے پاس فائل میں رکھا ہوا ہے.
پتہ نہیں اب مجلس بن گئی، اب پہلے کیا میں یار تھوڑا ہوں کھڑا کھانگڑا جس کو اپنے میمنی میں بولتے ہیں، کھڑا کھانگڑا تھا
مزید سے،
اور ہزاروں میں بیٹھتا تھا اور ملتا تھا اور محفلوں میں جاتا تھا، اور بڑے مطلب چل مدینہ کے جو رنگ ہوتے تھے، اب تو یار وہ صورت سو تبدیل ہو گئی. تو اب اس صورت میں کیا کروں یار، میں خود دیتا تھا، بندے بٹھاتا تھا کہ میں سب کو دینا ہے، یہ طواف کی تسبیح دینی ہے، لیٹر دینا ہے، اس میں نام لکھو، اس کو یوں لفافے میں ڈال کر دو، یہ سب دھندے میں کرتا رہتا تھا. اب یار کیا کروں میں، وہی لیٹر اب بھی جا سکتا ہے، ہماری مجلس ہے وہ مجلس منع نہیں کرتی، میں بولتا ہوں تو وہ کرتے. اب میں
یہ بہت
میں خود پیچھے ہٹ گیا ہوں، ٹھنڈا ہوں
لیٹر ہے. میں ابھی یہ سمجھ یاد تازہ ہوئی، میں ابھی 2-3 دن پہلے ہی ایک کسی فائل کے اندر کوئی پیپر دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ آپ کا مجھے مکتوب ملا لیٹر، وہ بھی تھا.
وہ مکتوب ہوتا تھا پرنٹڈ،
جی ہاں،
تو پرنٹڈ مکتوب کا اتنا، اور ان کو طرح طرح کے پرچے، طرح طرح کی کتابیں حج کی حاجیوں کو لوگ مختلف ادارے بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یوں اپنا مکتوب پتہ نہیں ان کو ہاتھ میں رہے نہ رہے، پڑھے نہ پڑھے، یوں اس طرح. پھر میرا رفیق الحرمین بھی آپ لاکھ ان کو مفت پرووائڈ کرتے ہیں، یہ سب تھوڑی لے جاتے ہوں گے، یہ اتنی سی کتاب چھوٹی سی رکھ لیتے ہیں جس میں وہ بس دعائیں لکھی ہوں، مسائل کی طرف توجہ
نہیں
کم.
مفتی علی اصغر صاحب نے جو واجبات پر کتاب لکھی
جی جی
حج کے واجبات، لوگ نہیں اتنی توجہ کرتے،
نہیں پتا بھی نہیں ہے لوگوں کو بےچارے. وہ آپ دے بھی دو تو زیادہ زیادہ آپ تھوڑے موبے دار ہیں تو جزاک اللہ رکھے بھی بول گئے، وہ تھوڑے ساتھ لے جائیں گے. پڑھنا کس نے یار، پڑھنا اس میں کہ بونڈ کیسے لگے اور زیادہ انعام کون سے بونڈ پہ آتا ہے، یہ دو تو آپ سے چھین کے لے جائیں گے. بس دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا ہوئی دنیا.
چلے حج کی باتیں ہو رہی ہیں بابا، مدینے کے دعا کریں مدینے
اللہ
پاک
کرے یار. بس وہ اب تو وہ کچھ گیٹ اوٹ لگ گئے سنا ہے، وہاں طواف اور شروع ہو گئے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ایسا
سنی رہے ہیں
تو نہیں ہوگا یار ایسا
کچھ ہوا ہے وہاں.
سوشل ڈسٹینس
سوشل ڈسٹینس
کرتے ہوں گے، اب اس میں طواف میں سوشل ڈسٹینس رہے کیسے یار، ٹکرا تو جاتے ہوں گے.
وہ بھی اگر آپ ہو تو
رمضان میں تو بھیڑ ہوتی ہے، آپ شروع نہیں ہوئے،
اگر آپ ہو سوشل ڈسٹینس کی آواز لگا ہوئے تو آپ کر رہے ہو اعلان ہو جائے سوشل ڈسٹینس ہو گیا. سوشل ڈسٹینس
موقع اچھا ہے پاپا،
فلیٹ ہے فلیٹ ہو رہی ہے مطلب عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں.
آئیے یہ بھی مفتی صاحب نے توجہ دلائی کہ وہ بھی اگر سوشل ڈسٹینس ہو تو اس کو طواف کرنے کا موقع اچھا ہے.
آئے تو چار پولیس والے گورنمنٹ مجھے وہ خدمت وہاں کی پرووائڈ کرے نا کہ ہم تم کو طواف کریں گے تو شاید بچے. تو باقی میرے دیوانے آپ نے دیکھے کیا حرکتیں کر کیا دندے کرتے ہیں، کوئی الٹا چل رہا ہے کوئی ترچا چل رہا ہے موبائل بنا رہا ہے، تو یہ پولیس والے مطلب تو وہاں کی پولیس میرا ساتھ کہاں دے گی یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دینے کی بات
یا خدا
میں کا
آمین.
کچھ پرانی یادیں میں آپ کو بتاتا ہوں. 2000 میں نے جو کہا کہ باپا نے مجھے لیٹر بھیجا تھا, اس لفافے میں بھیجا تھا لکھ کر.
سبحان
یہ لیٹر بھیجا تھا. اور ساتھ یہ اشعار بھیجے تھے.
سبحان
ٹوینٹی نائن زی قاعدہ 1421 بیس سال پرانا.
اللہ اللہ
بیس سال پرانا.
آپ مل مت مل مکہ
نہیں نہیں یہ چل مدینہ تھا.
چل مدینہ کا 20 سال ہو گئے. ہاں یار ہو گئے. اللہ
نہیں بلکہ یہ شاید اس سے پہلے کا ہے.
جب آپ کو سوچنا نہیں پڑتا تھا چل مدینہ ہوتا کیا ہے.
ہاں اسے پہلے کا ہے
جی.
آپ نے بھیجا تھا ماشاء اللہ.
یہ میں نے رکھا آپ نے.
یہ میں نے باپا فائل بنائی ہوئی ہے 20 سال پرانے آپ کے اس لیٹر کی. اور بھی ماشاءاللہ آپ کی کئی تیری رات ہیں. کئی تیری رات
جو حج کی تربیت میں ہی تو بیان کرتا تھا اس میں
جی.
وہ حج کی تربیت کے لیے جو آتے تھے ان کو ہم لوگ دیتے تھے. اور اس طرح بہنیں بھی جمع ہوتی تھی پردے میں حج کی تربیت میں. اور یہ ترکیب ہوتی تھی. اب تو ماشاءاللہ یہ کام بڑھ گیا. جگہ جگہ ہمارے اسلامی بھائی تربیت حج کی دے رہے ہوتے ہیں.
یہ آپ نے لکھ کر بھی دیا تھا بابا, ہر وقت اپنے پاس ایسی شاپنگ بیگ رکھیں جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو, اسی میں چپل ہو, اور جہاں کہیں راستے میں پانی بکھرا ہوا ملے تو چپل پہن لیں وغیرہ. اور ٹوائلٹ وغیرہ میں کیا احتیاطیں کرنی ہے, یہ سب آپ نے لکھ کر دیا ہے.
چچا کی لڑکی پھوپھی کی لڑکی مل کر ایک گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی بہنیں اگر گھر میں اعتکاف کریں تو کیا پڑھیں؟
مسجد بیت, گھر کی مسجد میں جس کی مسجد ہے مسجد بیت, وہ اس میں اعتکاف کر سکتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ دوسری کوئی آئے خاندان کی یا ویسے ہی کوئی دوست, اور وہ اسی گھر میں عارضی طور پہ مسجد بیت بنا سکتی ہے کہ میں اب یہاں نماز پڑھوں گی. جم نہیں رہا اسے, وہ بنا ہی رمضان کے لیے رہی ہے تو چلی جائے گی. یہ اس نے کچھ سمجھ نہیں آتی.
اصل میں ویسے بھی اپنے ہی گھر میں اس کو کرنا چاہیے. عورتوں کا ویسے ہی اجتماع جو ہے اس سے, اور پھر اس طرح کا اجتماع کہ وہ اتنے وقت تک جمع ہوں, تو یہ خیر مشکل ہی سے لے کر آتا ہے. تو اس لیے اپنے اپنے گھر میں ہی وہ اعتکاف.
اور نہ میرا موقع بھی گھر میں پھر انٹرفیئر.
حضروں کے ایک نمائی گاؤں امیر سے وقار عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ السلام کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آج کل جو ریسلنگ اور کشتی کے نام سے جو ہے نا وہ سلسلے چلتے ہیں, جس میں عام طور پر جو ہے وہ کشتی لڑنے والوں کے ستر کا جو ہوتا آزمائش ہوتی ہے. تو لوگ جب یہ
اس پہ یہاں کیا بولا سمجھ نہیں پڑی.
کشتی اور ریسلنگ کے یہ سلسلے چلتے ہیں. سلسلے سے مراد جو ہوتی ہے یہ چلتے ہیں, تو جس میں ستر بھی کھلا ہوتا ہے.
اس میں کیا چلتا ہے؟
سلسلے بولا انہوں نے.
کیا ہوتا ہے
یہ پروگرام؟ یہ اس طرح کے کچھ چلتا ہوگا, پروگرام وغیرہ بھی چلتے ہوں گے, ٹی وی بھی چلتے ہوں گے. اور یہ لوگ جو بھی یہ کشتیاں کھیلتے ہیں نا, یہ ستر کھول کے مطلب ستر ان کا اوپن ہوتا ہے.
اچھا اچھا کشتی کرتے ہیں.
کشتی کرتے ہیں, اس کو ریسلنگ بولتے ہیں, فائٹنگ جو بھی اس کا یہ.
اچھا ریسلنگ میں ویسلنگ سمجھ رہا تھا. کشتی خشکی دوبارہ لیا کہ اگر یہ کشتی کرتے ہیں اور ستر بھی کھلا ہوا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ستر کو تو دیکھیں گے, یہ تو گناہگار ہوتے رہیں گے. دوسرا جو دیکھے گا ان کا تماشا, یہ بھی گناہگار ہوگا.
اس سوال کا اگلا حصہ یہ کہ جو دوسرا دیکھ رہے ہیں نا, یہ ان کو سمجھا رہے ہیں, وہ کچھ جواب دیتا ہے. تو یہ تھوڑے سے آگے ہم چلا رہے ہیں کال.
اچھا اچھا
شریف میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو جب ان سے کہا جائے کہ یار یہ نہ دیکھیں تو وہ ادھر یہ کرتے ہیں, بھائی ہم نے تو کافی دیر یہ نیکی کا کام کیا ہے تو اب ہمیں جو ہے یہ کرنے دیں, کچھ نہیں ہوتا, کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں تو جو ہے نا وہ اس کا کیا حکم ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اس قسم کی جو بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے شعر ہی جو ہے وہ رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں.
یعنی ایسی کشتی دیکھنے والے اس کو نیکی کہہ رہے ہیں؟
نیکی نہیں کہہ رہے.
نیکی اس نے بہت سی نیکیاں ابھی کی ہیں رمضان کے اندر, اب تھوڑا سا یہ کام کر رہا
ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تو بہت خطرناک بات ہے یار. بے باکی ہے, بے باکی اور کس کو بولتے ہیں, دلیری گناہوں پر توبہ استغفر اللہ. یہ انہوں نے جو بے باکی کی نا, یہ اس سے بھی ہو سکتا ہے گناہ میں ٹپ جائے گا. ایک تو آدمی دیکھے کہ وہ گناہ تسلیم کر کے, یا گناہ تو یہ تسلیم کر رہے ہیں لیکن ڈرتے ڈرتے دیکھے ایک یہ کہ یار بہت نے کیا کر لی, اب تھوڑی یہ گناہ بھی کر لو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کریم کس بات پر ناراض ہو جائے کون جانتا ہے. تو ایک چنگاری بھی گودام کو آگ لگانے میں کافی ہوتی ہے. جب تو لکھا ہو جلتی سگریٹ, یا نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے پیٹرول پمپ وغیرہ پر, کہ یہاں مطلب یعنی کہ خطرہ کہ آگ لگ جائے گا معمولی چنگاری سے. تو اس لیے وہ معمولی سا گناہ بھی جہنم میں جھونک سکتا ہے. اور یہ کہنا تو بہت خطرناک ہے, اس سے تو ضروری ہے توبہ کرنا, اور گناہوں سے بھی توبہ کرنا ہے. اور یہ کشتی اس طرح کی دیکھنا, گناہوں بھری کشتی, یہ بھی دیکھنا گناہ ہے.
کیا بیٹی کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟
اگر بیٹی کا شوہر جو ہے اس نے دعوت دی ہے, یا وہ منع نہیں کرتا اور اس کو پتا ہے, تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ ناراض ہوتا ہے اور پیسے بھی اسی کے ہیں جو بیٹی کھانا کھلا رہی ہے, تب تو اس کو نہیں کھانا چاہیے.
ٹھیک. فرشتوں نے ایسا کیوں کہا تھا کہ انسان فساد پیدا کرے گا؟
انہوں نے جنات کو دیکھا تھا, جنات فساد کرتے تھے زمین میں, تو انہوں نے اس پر قیاس کر کے فرشتوں نے بارگاہ خداوند میں عرض کیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہو سکتا ہے؟
جی ہاں,
عام انسان کو
ہو سکتا ہے. اس کی حکایات تو بزرگوں کی تو ہیں. امام اعظم نے 100 مرتبہ دیدار کیا خواب میں. بیداری میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے, انہی کو دیدار ہوا اور کسی کو نہیں ہوا, نہ ہوگا.
کسی پر یہ شک کرنا کہ اس شخص سے میں جب بھی ملتا ہوں مجھے نظر لگ جاتی ہے, اور اس بنا پر اس سے تعلقات کم کر دینا کہ سا,
مفتی صاحب فرمائیں. نظر کا لگنا تو حق ہے.
اصل میں اول تو یہ گمان رکھنا کہ اسی سے نظر لگی ہے, یہ اسے کہاں سے معلوم ہوا کہ اسی کی نظر سے لگتی ہے. لیکن برحال احتیاط سے, شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی. اگر وہ تعلق توڑتا نہیں ہے اس سے, سلام دعا اس سے رکھتا ہے, خوشی غمی کے موقع پہ مل لیتا ہے, باقی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے چونکہ آنے جانے سے تکلیف کا سامنا ہو چکا ہے, کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے, اس لیے وہ کم تعلق رکھتا ہے, تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے.
کسی سے تذکرہ نہ کرے
جی,
ورنہ وہ نفرت پھیلے گی, دل دکھے گا اس کا.
وہ کون تھی جن سے اگر ملنے جانا تو یہ دیکھنا کہ بے موسمی پھل ان کے پاس ہوتے تھے, اور کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائے.
حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں حضرت زکریہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے موسم کے پھل دیکھے, تو یہ بی بی مریم کی کرامت تھی, اللہ کی ان پر عنایت تھی. یہ ولیہ تھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیے گئے تھے. اور تابوت سکینہ یہ ایک لکڑی کی پیٹ صندوق تھا, باکس, اس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین پاک بھی تھی, پتھر مبارک بھی تھا, ایک پتھر کا بھی وہ ہے معجزے میں تذکرہ, اور بھی کچھ انبیاء کرام کے تبرکات تھے جن کو جنگوں میں بنی اسرائیل لے کر جاتے تھے اور ان کو فتح ہوتی تھی. اور بھی اس کے تفسیری واقعہ عجائب القرآن میں لکھا ہے کہ بہت بابرکت تھا, پھر یہ غائب ہو گیا, کچھ عرصے تک غائب رہا تو پھر حاصل ہوا. تو اس تفصیلات عجائب القرآن میں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ.
اچھا, انسان قبر کے اندر بھی ویسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں تھا یا کچھ تبدیلی آئے گی؟ جیسے ہم اگر اندھے ہوں تو کیا قبر میں بھی اندھے ہوں گے؟
ویسے تو ہم لوگوں کی لاشیں تو گل سڑ جاتی ہیں, پھٹ جاتی ہیں اور بالکل ختم ہو جاتی ہیں. کیڑے پیدا ہوتے ہیں, کیڑے کھاتے ہیں, پھر جب یہ گوشت ختم ہو جاتا ہے, ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں, کیڑے سب کچھ کھا لیتے ہیں سوائے عجب الذنب کے. تو پھر یہ کہ کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, پھر یہ ایک دوسرے کو کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں, دو بچ جاتے ہیں. اب دونوں میں پھر جنگ ہوتی ہے اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے. اب یہ اکیلا رہ گیا, اب یہ بھوکا مر جاتا ہے. یہ ان کیڑوں کی تفصیلات احیاء العلوم میں لکھی ہیں. تو اس کا مطلب اب نابینا تھا یا بینا تھا, جو بھی تھا کیڑوں کی غذا بن گیا. ہمارے لیے اس میں عبرت ہے.
اللہ اللہ اللہ.
یہ الگ بات ہے کہ میت کے بارے میں یہ مطلقاً ہے کہ جو اس کی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت بڑھتی ہے, جیسے سننے کی
بڑھتی ہے
دیکھنے کی بھی بڑھتی ہے.
جی, جب ہی تو وہ دیکھتا ہے قبر کے باہر بھی.
جی, جو آئے تھے وہ اب جا رہے ہیں, ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. یہ لکھا ہے
وہ جو اس کی قبر پر آتا ہے اس کو وہ پہچانتا بھی ہے, اس سے انسیت بھی حاصل کرتا ہے.
ہاں, یہ بھی برابر.
تو مفتی صاحب یہ فرمائے کہ یہ قبر میں کئی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جسم تو ختم ہو جائے, سبھی بیان بھی ہوا, تو اب جو قبر پہ کوئی شخص آتا ہے تو یہ اس کی روح سے دیکھ رہی ہوتی ہے یا قبر کے اندر موجود؟
اصل میں سننا اور جو کچھ بھی ہے وہ اصل کام تو ادراک یہ روح کا ہے.
جی,
وہ دنیا میں بھی روح ہی کرتی ہے, بدن تو اس کا ایک آلہ ہے. اور پھر روح جب اس سے جدا ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک پرندہ جو ہوتا ہے وہ پنجرے سے باہر نکل آیا ہے. تو روح کا تعلق یہ ہمیشہ جسم کے ساتھ رہتا ہے. اب جو امیر علیہ سنت دامت برکات ملاریہ نے فرمایا ہے اس حوالے سے, ابھی نابینا وغیرہ کے حوالے سے ایک صورت تو آپ نے بیان فرما دی امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے. دوسرا یہ کہ اگر وہ نیک صالح ہے, یعنی جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے جسم یہ سلامت رہیں گے, جیسے اولیاء انبیاء علیہم السلام یا حفاظ جو اپنے قرآن پر عمل کرنے والے, درود پاک پڑھنے والا, جس جسم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی کبھی, تو ایسے جو افراد سلامت رہیں گے ان میں اگر کوئی نابینا ہے تو جنت کی جو نعمتیں اس کو دکھائی جائیں گی, ٹھکانے جو دکھائے جائیں گے, حضرت علیہ السلام کی زیارت اسے ہوگی, فرشتے آئیں گے تو فرشتوں کو دیکھنا بھی, تو یہ تمام چیزیں اس پر رہنمائی کرتی ہیں کہ ایسے کو یہ دنیا کے قبر میں جاتے ہی آنکھیں تو مل جائیں گی. اب اس کے بعد یعنی اگر وہ جو بھی ہے نیک ہے یا بد ہے یا جس طرح کا بھی ہے, وہ پھر آگے اس کا معاملہ ہوگا.
سب کو کافر ہوگا, اس کو بھی آنکھ تو ملے گی, دیکھنے کی قوت ملے گی, جبھی تو جہنم کی کھڑکی اور یہ سب دیکھے گا.
بلکہ نزا کے وقت اس کے پردے سارے اٹھ جاتے ہیں.
جی, نزا کے وقت بھی وہ دیکھیں گے.
گونگا بہرا بھی.
جی جی,
یہ قبر میں سوال ہے سب کچھ.
یہ گونگا بولنے کی تو وہ سوالات جوابات یا تو ہاں کہے گا جانتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں وغیرہ, اور یا وہ کہے گا کہ ہے آتا لادری, یہ کفار کے لیے. تو وہ بولتا ہے, اب یہ زبان ہوگی تو بولے گا. اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے.
اللہ اللہ اللہ, کرم کرے. کیا چندہ مانگنے سے ثواب ملتا ہے؟
اگر نیک کام کے لیے چندہ کیا, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, دینی ادارے کے لیے, شریعت کے مطابق ساری ترکیب کی, بے شک ثواب کا حقدار ہے.
ٹھیک. دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پڑھ لے.
وضو کرتے ہوئے جو چھینٹے کپڑوں پر گرے ہیں کیا وہ پاک ہیں؟
پاک ہے, لیکن مستعمل کپڑوں سے, مستعمل پانی کے چھینٹوں سے, یعنی وضو کے پانی کے چھینٹوں سے کپڑوں کو بچانا مستحب ہے.
سوال چلائی.
ربنا آتنا والی دعا بھی اگر وتر پڑھنے والوں کو نہیں آتی تو رب اغفر لی بھی کہہ سکتا ہے, اور یا ربی یا ربی یا ربی تین بار یہ بھی کہہ سکتا ہے دعا قنوت کی جگہ, لیکن ایک دعا قنوت یاد تو ہونی چاہیے. بڑے بڑے فلمی گانے اور کیا کیا ڈائلاگ یاد ہوتے ہیں, نہیں یاد ہوتا تو دعا قنوت یاد نہیں ہے, تو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے, درود شریف یاد نہیں ہے, التحیات تو صحیح پڑھنا نہیں آتا, نماز پڑھنا نہیں آتی, قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے, تو یہ سب آپ خود ہی غور کر لیں گے ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی نظر بند کر کے ہمیں لوٹ لے, گھر آ کر ہمیں لوٹ لے, تو اسے کس طرح اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے کہ ہم پر کوئی نظر بندی نہ کر سکے؟
وہ اس کے اوراد تو ہیں اپنی حفاظت کے, جیسے کہ صبح و شام بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, تو یہ تین تین بار صبح و شام پڑھ لے تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اور بھی دعائیں, یہ شجرے میں, شجرے قادریہ میں, اور صبح و شام کی تعریف کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ رات آدھی جب ہو جائے, آدھی رات کے بعد والا حصہ جو ہے نا اب شروع ہو گیا, تو رات آدھی رات ڈلے سے ختم ہوئے سے سورج کی پہلی کرن تک یہ صبح کہلاتی ہے. ہم لوگ 10-11 بجے کو صبح کہتے ہیں, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ یہ تعریف ہے جو میں نے عرض کی. اور شام کی تعریف یہ کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک, سورج ڈے ڈوبنے تک جو وقفہ, یہ شام کہلاتا ہے. تو ان اس دوران جو وہ رات پڑھے جائیں گے تو وہ صبح یا شام پڑھنا کہلائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد. اچھا میرے سنا, یہ بھی سنا ہے کہ لیمو اگر ہاتھ میں رکھ لیا جائے تو اس سے بھی نظر بندی کا وہ اثر نہیں ہوگا, یہ کوئی ہے اس کی حقیقت؟
ابھی سنا میں نے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی ٹوٹکا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے.
حضرت
لیمو ہاتھ میں رکھے گا کیسے, کہاں سے لائے گا؟ اب کوئی صاحب آ گیا نظر بندی کرنے والا
تو اس کو بولے گا میں لیمو لے آؤں.
لیمو کے پودے کا ہے نا کہ جس گھر میں جنات وغیرہ تنگ کرنا وہ لیمو کا پودا رکھ دیا جائے,
تو وہ گھر میں آ کر نظر بندی کرے ضروری تو نہیں ہے, گھر میں کہاں آئے گا, دکان پہ آئے گا تاکہ مال بھی کھینچنا آسان رہے. اللہ کرے
سورہ قریش
مجھے بچائے. جی
آمین آمین آمین.
سورہ قریش بھی اسے موقع دے
ماشاء اللہ.
اچھا یہ بتائیے, ارشاد فرمائیے کہ کیا روزے کی حالت میں اسٹیم یعنی بھاپ لے سکتے ہیں؟
نہیں لے سکتے, روزہ ٹوٹ جائے گا.
کیا یہ سچ ہے کہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے اوپر سے پرندے نہیں گرتے؟
نہیں گرتے, نہیں اڑتے.
اچھا یہاں گرتے لکھا ہوا ہے, سوال اصل میں
گزرتے, یہ ہوگا نہیں گزرتے اوپر سے, یہ ہوگا تو سنا پڑا تو ہے اور یاد پڑتا, گزرتے دیکھا بھی ہے. اب خدا بہتر جانے مفتی صاحب کا کیا تجربہ ہے, آپ اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں.
میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن جس نے دیکھا اس نے بتایا کہ میں نے گزرتے ہوئے خود دیکھا ہے.
یہی بولتا, میں نے بھی یاد پڑتا دیکھا ہے, لکھا ہوا ہے کتابوں میں.
اچھا اس میں نے یہ سنا تھا کہ یہ ہر پرندہ نہیں گزرتا, البتہ کہ جو پرندہ بیمار ہو جائے گا, جو گر پڑ رہا ہوتا ہے نا تو وہ گزرتے, وہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر وہ نہیں گزرتا اوپر سے.
جی یہ بھی اس طرح بھی ذکر کیا,
یہ شاید مرآت میں لکھا ہے اس طرح کا کچھ. اب یہ بزرگوں کو جو تجربات ہوئے ہو سکتا ہے انہوں نے لکھے ہوں. یا اب گزرتے ہو اس دور میں نہ گزرتے ہو, جیسا انسان بھی تو تھوڑا بے باک ہو گیا نا, تو بعض پرندے بھی بے باک ہو گئے ہوں تو بھی نہیں کہہ سکتے, اللہ بہتر جانے.
ابا یہ اپنے اپنے عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں. ابھی جیسے لاک ڈاؤن کا جو ابتدائی دور تھا بالکل, تو اس میں بند ہو گیا تھا طواف, تو وہ پرندے جو ہے وہ گھوم رہے تھے, اس پر بھی لوگوں نے پھر یہ
طواف کا نام دیا تھا. ٹھیک ہے, بندوں کو روکو, ان کو کون رکھ سکتا ہے,
اپنی محبت طواف تو ہے نا ایک طرح سے, طواف کا معنی چکر لگانا.
صحیح ہے, ہاں مگر وہ جو طواف کعبے کا طواف عبادت ہے
جی,
تو اس کو بھی لوگ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نام دیتے ہوں گے, یہ جنات ہیں
رشتے
اور عین ممکن ہے کہ وہ جنات ہوں. جنات تصویر میں آوے
اس شکل میں تو آ سکتا ہے نا
موبائل میں,
یعنی اگر شکل دوسری ہو تو
ہو سکتا ہے. کعبہ کعبہ
ہے. ایک ویسے مجھے کسی نے تصویر بھیجی تھی, بالکل عجیب و غریب و خوفناک تصویر ہے, اصل میں اس گھر میں کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں, وہ دیوار پر اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی تھی, محفوظ ہے میرے پاس.
اچھا,
چونکہ ہم دکھا نہیں سکتے, آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گا میں.
انشاءاللہ
انسانی دیکھنا ممکن نہیں نا ان کو اصل صورت کے اندر,
جو صورت دکھاتا ہے نا
جی
وہ اصل ہوتی نہیں ہے
جی,
یہ وہی ہوگی.
یعنی اولیاء کبار بڑے بڑے اولیاء دیکھ سکتے ہیں, باقی عام شخص تو نہیں دیکھ سکتے. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, کہ وہ شیطان یعنی جن اور اس کا جو قبیلہ ہے شیطان کا قبیلہ یعنی جنات, یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم ان کو نہیں دیکھتے.
اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جنات کو اس کی اصلی صورت میں, تو جو بھی دیکھا وہ اس کی اصلی صورت نہیں ہے. اب جیسا کہ اس کی تصویریں بناتے ہیں, سینگ بناتے ہیں اور دانت یوں نکال کر یہ تصویریں بناتے ہیں, سب فرضی ہوتی ہیں, زیرو کی تصویر ہی نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. جنات کو دیکھنے کا شوق چرانا بھی نہیں چاہیے, خواب میں بھی یہی نظر آتا رہے گا اور ڈراتا رہے گا. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, جنات کا نظارہ کچھ نہیں
کچھ نہیں.
صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیع, اس بے خودی کے ساتھ
جانشین امیر علیہ سنت سے ہم حکایت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک بار رجب المرجب میں میرے والد صاحب مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ احمد رضا اب کے بار جو رمضان آئے گا تو تم بیمار ہو جاؤ گے، لہذا بیمار بھی سخت ہو گئے، لہذا روزے مت چھوڑنا. سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جب سے روزے فرض ہوئے کبھی بھی نہ سفر میں نہ مرض میں کسی حالت میں بھی میں نے روزہ نہیں چھوڑا. خیر رمضان شریف کی آمد ہوئی اور رمضان شریف میں جو ہے میں واقعی بیمار ہو گیا اور بہت بیمار ہو گیا، مگر اللہ پاک کے کرم سے روزے نہ چھوڑے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین عبادت کے معاملے میں کبھی بھی سستی نہ کرتے تھے، اور ایک ہم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ روزے چھوڑ دینا، نمازیں چھوڑ دینا اور تراویح چھوڑ دینا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت دل لگا کر کریں. اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین، انشاءاللہ ہم آپ کو اشعار کا ایک سلسلہ بناتے ہیں کہ مختلف اشعار دکھائے جاتے ہیں نعت خوانوں کو، اور اس سے وہ اشعار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ ہی ایک ہمارا سیگمنٹ ہے نمبر منتخب کیجیے. انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی ہمیں جاری رکھنا ہے، اور جانشین امیر اہل سنت کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر انشاءاللہ ہم اشعار کی تکرار کا بھی سلسلہ کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ان سیگمنٹس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور ہمارا جو سلسلہ ہے کہ پہچانیے جو مختلف اشارے دکھائے جاتے ہیں، تو آئیے ہم اپنے نعت خوان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سا اشارہ ہے اور محمود بھائی کہاں تک پہنچتے ہیں. جی اللہ اکبر. نیچے چمکنے والا کیڑا.
دیکھیں بھائی، وہ ٹائم بھی چمک رہا ہے، ایک طرح سے چمک رہا ہے، اسی لائٹ کے نیچے ٹائم.
چھ سیکنڈ باقی. جگنو
جگنو ہے، پتا ہے، دل ہے، محمود بھائی ہیں، مائک ہے، سوچ رہے ہیں اور جواب دینا ہے. جانشین امیر سنت بھی ہے، مدد مانگنا چاہیں تو آپ کی مرضی. آواز نہیں آئی حضرت کی.
نخلی سے چھٹ کے کیا حال ہوا؟
جگنو چمک رہا ہے.
مجھے حاج امین لگتا ہے ان کو شیر میں بھی چمکا دیں گے.
نہیں، اصل میں مسئلہ ہے کہ ٹائم گزر چکا نا. اچھا، دوسرے نعت خوان بھی آ سکتے ہیں.
آ جائیں.
دوسرے نعت خوان تو وہی ہیں جو پھر جو یہ آ رہے ہیں. جی نہیں، انہوں نے بھی تو اتنا ٹائم تو گزار ہی دیا ہوگا نا محمود بھائی والا.
مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں.
پتا کھڑ کے وہ ہے نا، ایک سونا جنگل رات ہوں اس میں شاید.
چلے پڑھ دیں اگر
آپ. شیر ذہن میں نہیں آ رہا مگر وہ پہنچ کے، اس لیے اگر شیر آ جائے نا تو یہ ہے وہی سونا جنگل رات اندھیری اس میں ہے. پتا کھڑ
رات تو ابھی اندھیری ہو ہی گئی ہے اس وقت، تو جو ٹائم ہو گیا ہے
شیر میں پڑھ نہیں پا رہا، یاد نہیں. ویسے ہے اسی کلام سے.
ٹھیک، آپ صحیح، آپ کوئی مدد کر دیں، نعت خوان کر دیں، جانشین حضور کر دیں، جو بھی کر دیں. جانشین حضور کچھ فرما رہے
ہیں. ماشاء اللہ محمود بھائی کا جو ہے پہنچنا ہی کہا جائے گا، اگرچہ کہ وہ استحصال ہے مگر استحضار نہیں ہے، یعنی شعر حاصل ہے مگر حاضر نہیں ہے. تو یوں ہم مانیں گے کہ یہ پہنچ چکے ہیں.
ماشاء اللہ. چلے جی، شعر دکھائیں تاکہ پڑھ لیں.
استحصال ہو گیا، آ جائیے اور
अब हम आपको शेर दिखा देते हैं महमूद भाई, आप पढ़कर सुना दें।
चल वही होगा तो।
जुगनू चुमके खड़के,
शेर नहीं हटाएंगे, देख के
बोलेंगे। जुगनू चुमके पत्ता खड़के मुझको
ہماری مجلس سے عرض ہے کہ تھوڑا سا اس معاملے میں کرم فرمائے، کیونکہ اس میں اشارہ اینڈ تک پہنچانے کے لیے ہو۔ جی اگلا اشارہ دیکھیں۔
یہ امید ہے انہوں نے سن لیا ہوگا، یہاں ابھی تو صورتحال ہے۔
جی اگلا اشارہ۔ جی انشاء اللہ۔
خدا تو سے بگاڑے اپنے۔
ہاں محمود بھائی پہنچے۔
آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
ٹائم نہیں چلا ابھی ویسے۔
آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، چلے ہے تو یہ آپ کا، آپ پڑھیں۔
ویسے یہ کہ آنکھ ہیں اور تارے ہیں، دل ہے اور اجالا ہے۔
آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا
مرحبا۔ آخری، آئیے اشارہ، آخری اشارہ دیکھتے ہیں۔
رحمت رب کی لٹانے مہ رمضان آیا، مہ رمضان، مہ رمضان۔
جی 17 سیکنڈ باقی، مفتی صاحب پہنچ گئے۔
رمضان رمضان،
جی
مغفرت کا
جان و دل، ہوش و خرد، سب تو مدینے پہنچے۔
کیا بات۔
مفتی صاحب کو اگر طرز میں سنانے کا کی ترکیب کی کوئی ہے، مطلب صورت
سنا سکتے ہیں؟
سنا دیں۔
نہیں نہیں، اسے نہیں سنایا جائے۔
چلا پڑھتے ہیں کلام،
آپ پڑھیں میں ساتھ پڑھ لوں۔
ہاں پڑھ لیجئے۔ میں
جانو
تیرے
کر لے تو کیا یہ درست ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ مرد مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتا ہے؟
جو اعتکاف کی پہلی صورت پوچھی گئی تو اعتکاف یہ سنت موقعہ علی الکفایہ ہے. سنت موقعہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جن کے اوپر سنت قرار پاتی ہے ان میں سے بعض وہ کر لیں, کوئی بھی ایک کر لے, تو اس صورت میں وہ سنت ادا ہو جاتی ہے, یعنی جو ان کے اوپر چیز مقرر تھی وہ پوری ہو جاتی ہے. لہذا ہمارے فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر پورے شہر میں سے کوئی ایک شخص بھی کسی مسجد کے اندر اعتکاف کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ادا ہو جائے گا. یعنی یہ جو اعتکاف کی سنت موقعہ ہے یہ پورے شہر کے اوپر سنت موقعہ علی الکفایہ ہے کہ اگر پورے شہر میں سے کسی ایک شخص نے بھی کر لیا تو یہ پورے شہر کی طرف سے کفایت کر جائے گا, اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا پورے شہر میں تو پھر اس صورت میں سب کے اوپر اس کا جو خرابی ہے وہ آئے گی, اساعت لازم آئے گی. اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ مسجد میں جو بیت گھر کی مسجد ہوتی ہے کہ جس کو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہے, عورت مقرر کرتی ہے یا مرد ویسے ہی اپنے نوافل وغیرہ کے لیے مقرر کرتا ہے, تو اس میں اعتکاف یہ عورتیں کر سکتی ہیں, مرد نہیں کر سکتے. مردوں کے لیے جو اعتکاف ہے وہ مسجد کے اندر ہے, اس بات کی مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر اعتکاف کریں, یہ عورتوں کے لیے ہے. فتاوی عالمگیری وغیرہ کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ مساجد البیوتی لا یجوز فیہا الاعتکاف الا للنساء, یعنی مسجدیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں, جو مسجد بیت کہلاتی ہیں, اس میں اعتکاف صرف عورتوں کے لیے جائز ہے, مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. مرد جو اعتکاف کرے گا وہ مسجد کے اندر کرے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سوال,
ایک شخص کو مسوڑوں سے خون آنے کی بیماری ہے, یعنی جب بھی وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ جب تھوکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے تھوک کے اندر خون موجود ہے, اگرچہ تھوڑا بہت ہوتا ہے. تو روزے کی حالت میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سو کے اٹھے اور اس کو خون محسوس ہو منہ میں یا تھوکے تو اس میں اسے پیلا پیلا ہلکا ہلکا خون نظر آئے تھوک, تو کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا یا کیا حکم ہوگا؟
شک و شبے کے ذریعے ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا روزہ جب تک یقین نہ ہو. تو اگر تو خون کا حلق سے نیچے اترنا یقینی طور پہ معلوم ہے اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے. عام حکم یہ ہوتا ہے عام حالت کے اندر, یعنی جب جاگتا ہو بندہ کہ تھوک کے اوپر خون غالب ہے یا برابر ہے اور وہ اتر گیا نیچے, تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ کم ہے لیکن اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. تو اگر یقین نہیں ہے, کنفرم معلوم نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم یہ نہیں دیا جائے گا.
نکاح کے حوالے سے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر لڑکی بیرون ملک میں ہو, لڑکا یہاں پہ ہو, تو نکاح کی وکالت لیتے وقت جو وکالت کے جو گواہ ہوتے ہیں تو وہ یہاں ہونے لازمی ہیں یا جہاں پر لڑکی ہے وہاں ہونے چاہیے؟
اس میں وکالت کے لیے گواہ یہ شرط ہے ہی نہیں. گواہ جو شرط ہیں وہ نکاح کے لیے شرط ہیں کہ جس وقت نکاح ہوگا تو اس وقت گواہ ہونے چاہیے. وکالت کے لیے گواہ شرط نہیں ہے, یہ صرف ایک احتیاط کے طور پہ رکھے جاتے ہیں. تو وہ چاہے یہاں پر ہو چاہے وہاں پر ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکایت, حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, 15 سال تک میں جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا, اور اس طرح کے سامنے دیوار پر ایک کیل ٹھوک رکھی تھی تاکہ مجھے نیند آئے تو میں اس سے جو ہے وہ لگ کر جاگ جاؤں, اور یوں میں سحری تک جو وہ پورا قرآن پاک ختم کر لیتا. ایک بار میں سیڑھی چڑھ رہا تھا
کہ میرے نفس نے مجھے کہا کہ آج کچھ آرام کر لیا جائے اور پھر تلاوت کی جائے. جیسے ہی مجھے میرے نفس نے کہا تو میں نے وہی سیڑھی پر ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر تلاوت کی اور پورا قرآن پاک ختم کر لیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے کہ ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو قرآن پاک کی تلاوت سے کتنی محبت تھی کہ نفس اگر سستی دلاتا تو اسے کس طرح دور فرماتے, اور 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے, وہ بھی ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر. تو واقعی یہ ان اللہ والوں کا حصہ تھا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تلاوت قرآن کرنا یقیناً اللہ قریب اور اس کے کلام سے بے پناہ محبت کی علامت ہے, اور تلاوت قرآن کے بے شمار فوائد بھی ہیں کہ تلاوت قرآن کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے, اور ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہے. بھائی یہ نیت کرتے ہیں کہ اگر آج سے پہلے روزانہ تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے تو اب کم از کم روزانہ ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اگر ایک رکوع نہیں ہو سکتا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ جنہوں 3 آیات تلاوت کی جائے, کنز العلوم سے ترجمہ بھی پڑھا جائے, اور خزانہ عرفان سے جو اس کی تفسیر بھی پڑھی جائے, ورنہ صراط الجنان سے بھی جو ہے وہ تلاوت اور جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر پڑھی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا ایک سلسلہ ہے, وہ نمبر منتخب فرمائیے. تو آئیے ہم ہمارے نعت خوان محمود بھائی کی طرف چلتے ہیں اور یہ منتخب نمبر بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ان سے ہم جواب لیتے ہیں کہ آج دیکھیں یہ کون سا نمبر پکارتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے. نمبر 3. کتاب ماشاء اللہ. چار غلط
میں الف ہے,
الف
اشرا آزادی دو دخ کا ہے کر دے
لام دے
آزاد جی لام تو لگا ہوا ہے نا سر,
دوسرا بھی ہو سکتا ہے نا,
دوسرا
شروع میں یا بعد میں.
چلو غلطی کرنے کا شوق ہے.
نہیں نہیں نہیں,
دو ہوتے تو دو ہی ہوتے تھے
سب کچھ.
ہاں لگائے.
قاف ہے,
قاف جی, قاف بھی نہیں ہے. ہاں 10 سیکنڈ باقی.
با ہے تو پوچھ.
با
لاج پانی کی تیرے ہاتھ ہے اے رب کریم, اس کو ٹھکرایا.
آپ کو اشارہ یہ دے سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے نا, اس میں پہلا حرف آتا ہے, بڑا مشہور کلام ہے, آپ پڑھتے بڑے شوق سے.
ٹھکرایا جہاں
اس کا جو پہلا حرف ہے نا, وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک پہلا حرف ہے, اور آپ بہت پڑھتے ہیں ذوق والا گلا, اشارہ بھی ایسا دینا چاہیے. ایک غلطی کی گنجائش ہے. چلیں وقت گزر چکا, چلیں کچھ حرف بتائیں.
رات ہے,
را جی رات ہے. دوبارہ دکھائیں. اچھا
رمضان رمضان رمضان,
اب تو پہنچنا چاہیے آپ.
ظاہر علم تو نہیں ہے,
وہ تو آپ بتائیں گے نا. ایک گل
ہاتھ ہے.
چلے ماشاء اللہ, راہ علم بہت ہی پیاری کتاب ہے اور امیر علیہ سنت نے بارہا اس کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے. اور جانشین امیر علیہ سنت اس میں ایک حکایت امیر علیہ سنت بیان کرتے ہیں استقبال قبلہ کے حوالے سے, اس اگر آپ وہ بیان فرمائیں.
ہاں جی ہاں, جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ دو طالب العلم تھے
ماشاء اللہ,
اور دونوں تقریباً ہم عمر بھی تھے اور غالباً ذہین بھی تھے. تو اب ایک جو ہے نا وہ پڑھ کے جو ہے بہت آگے نکل گیا, جبکہ دوسرا جو ہے وہ نہ پڑھ سکا یا آگے نہ نکل سکا. جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ جو شخص آگے نکلا تو اس کا معمول یہ دیکھا گیا تھا کہ وہ جب بھی بیٹھتا تو قبلہ رو بیٹھتا تھا, جبکہ جو پیچھے رہ گیا تو وہ جب بھی بیٹھتا تھا وہ بےچارہ جو نا وہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھتا تھا. تو یہ اس میں ایک حکایت ہے.
یعنی اور قبلہ رو
بیٹھنا,
جی جی,
قبلہ رو بیٹھنا جو نا یہ سنت بھی ہے اور میں جو ہے امیر سنت کا معمول بھی دیکھا ہے
الحمدللہ,
اور بزرگوں کے حوالے سے بھی سنا ہے. جنات کا جو بادشاہ رسالہ ہے اس میں بھی امیر سنت ہے, جو نا غوث اعظم کے حوالے سے لکھا ہے کہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم جو اپنی چیزوں کا رخ بھی جو ہے وہ بعض چیزوں کا رخ قبلے کی طرف کرتے تھے. امیر سنت کے میں نے معمول دیکھا ہے کہ اپنا بھی رخ بھی, اپنے ٹیبل کا رخ بھی, اور کیا کہتے ہیں بیٹھنے کے جو بھی ہوتا وہ قبلہ رخ, اور اپنی چیزوں کا رخ بھی قبلہ رخ ہی کرتے تھے.
اور ویسے اس میں یہاں اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر توجہ فرمائیں کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے, اب ہمیں بیٹھنا ہے, تو امیر علیہ سنت کا جیسا جانشین امیر سے فرما رہے ہیں کہ معمول دیکھا ہے کہ قبلہ رخ کا اہتمام فرماتے کہ ایسی جگہ میں دسترخوان پہ بیٹھوں کہ میرا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے. تو یہ اگر ہم کریں تو ظاہر ہے اس سے بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو گھر میں بھی اگر ایسا اہتمام کیا جائے کہ ہم اگر اپنی جو جیسے مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں ہم, اور وہ دیکھنے کا اہتمام جو ہے اس کو کرتے ہوئے اس بات کو اگر پیش نظر رکھا جائے کہ قبلے کی طرف رخ ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے علم دین چونکہ حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے. اور جب بھی اگر ایسا کہیں بیٹھنے کا موقع ملے تو کوشش کیجئے کہ استقبال قبلہ, اور الحمدللہ جانشین امیر علیہ سنت کی طرف کے ساتھ سفر کا بھی موقع ملا ہے تو دیکھا ہے کہ اگر کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر میں یا کہیں پر بھی تو پہلے معلومات لے لیتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. تو یہ الحمدللہ آپ کی بھی ایک انداز میں دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہے اشعار کی تکرار.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم. ابراہیم شاہ صاحب نہیں ہے نا, چلیں آپ ہے نا,
چلیں ماشاء اللہ آپ ہی کافی ہے.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. چلیں محمود بھائی.
ہو واو
واللہ
الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو.
آمین.
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا, ہمیں بھی
آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا.
الف
ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کس کے بلبل ہیں. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کس کے بلبل ہیں. تیرا سردے سہی اس بلبل نے خوبی کی دانی ہے. تیرا سردے سہی اس بلبل نے خوبی کی دانی
ہے. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیر آور یا شبیر یا شبر.
را
رک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں.
نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب.
بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا ہم آئے باطن گمنے جل پائے ظاہر گیا.
ایک میرا ہی رحمت پہ دعوی نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام.
آمین.
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم
خود سی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام.
میرے استاد ماں باپ بھائی بہن میرے استاد ماں باپ بھائی بہن بھول دو
مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے
نہ مایوس دیوانوں پکارے جا تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی دن سرور مدینے میں.
مدنی چرن کے ناظرین سلسلہ ہم آگے مزید بڑھاتے ہیں. ہمارے صوبان بھائی بھی موجود ہیں اور آج ان کی بھی گفتگو سنتے ہیں, وہ بھی اپنے ریسرچ اور دیگر باتیں بیان کرتے ہیں. امیر علیہ سنت سے بھی پھر اس پہ گفتگو ہوتی ہے، ریزلٹ لیتے ہیں. آئیے صوبان بھائی کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑا چیلنج جو آج معیشت کو درپیش ہے اور بڑی بڑی کمپنیز جو دنیا میں کام کرتی ہیں وہ اس بات سے بڑی پریشان نظر آتی ہیں، اور وہ ہے نا تجربہ کار افرادی قوت. یعنی وہ لوگ جو ان کے پاس آ رہے ہیں جاب کرنے کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، ان لوگوں کے پاس تجربہ نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. اب ڈگری جب مل جاتی ہے، سند حاصل کرنے کے بعد نوکری تو کرنی ہے لیکن تجربہ نہیں ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کے افراد کمپنیز کی لینگویج میں وہ برڈن ہے. برڈن اس لیے کہ ایسے لوگوں کے اوپر سرمایہ بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے کہ ان کو تجربہ دیا جائے، ٹریننگ دی جائے، اور ان کے اوپر کوئی استاد وغیرہ بھی رکھنے پڑتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ دی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں تعلیمی اداروں سے لوگ دھڑا دھڑ فارغ ہو رہے ہیں، اور یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ جو 30 سال ہیں، ان 30 سالوں میں تعلیمی اداروں سے جتنے لوگ فارغ ہوں گے ڈگری لے کے، آج تک انسانی تاریخ میں اتنے لوگ فارغ ڈگری لے کر نہیں ہوئے، کیونکہ یونیورسٹیز بڑھ گئی ہیں، تعلیمی ادارے بڑھ گئے. اب یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ ہوتا ہے پڑھا لکھا. یہ جی پڑھا لکھا آدمی ہے، تو یہ پڑھا لکھا آدمی یا ایجوکیٹڈ آدمی کی کیا تعریف بیان کی جاتی ہے؟ اس کی تین جو ہے ڈیفینیشنز، تین تعریفیں بیان کی جاتی ہیں نارمل جو کورس آف ایکشن ہے. نمبر ایک یہ کہ ایک انسان جس نے کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں اور وہ کم از کم ایک زبان اچھے طریقے سے بول سکتا ہے، اور اپنی بات کو وہ اس ایک زبان میں اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، اس کو کہا جائے گا یہ پڑھا لکھا ہے. یعنی وہ اپنی بات کو کسی ایک زبان میں اچھے طریقے سے بیان کر دے گا، کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں، اداروں میں گیا ہے، امتحان وغیرہ اس نے دیے ہیں. دوسرے نمبر پر ایک وہ مستری ہے جس کی سڑک کے پار دکان ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو صحیح طریقے سے زبان بھی کوئی بولنی یعنی اتنی اچھی نہیں آتی، لیکن وہ گاڑی کے پرزے سے واقف ہے. وہ گاڑی کو آتا دیکھ کر اس کی آواز سن کے بتا دیتا ہے اس میں خرابی کیا ہے. سٹریٹ سمارٹ ہے، سڑک کے سارے معاملات سمجھتا ہے، ریٹ طے کرنے میں، بھاؤ طے کرنے میں بھی وہ ماہر ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن اس کو پڑھا لکھا نہیں کہا جاتا. کیوں جی؟ یہ مستری ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ پڑھا لکھا آدمی جو صرف ڈگری لینے کے لیے پڑھ رہا ہے. یعنی یہ تین طرح کے بندے سمجھے جاتے ہیں. نمبر ایک وہ جو تعلیمی ادارے میں گیا، امتحان وغیرہ اس نے دیے، سارا کچھ کیا اور کسی ایک زبان میں اپنا بیان کر سکتا ہے، بول سکتا ہے اچھے طریقے سے. نمبر دو وہ جو ماہر ہے، ہنر ہے اس کے پاس، کوئی نہ کوئی مہارت ہے لیکن اسے کتابیں وغیرہ نہیں پڑھی. اور نمبر تین وہ جو صرف ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. تو میں دوبارہ تجربے والی بات کی طرف آتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کمپنیز کے اندر، اداروں کے اندر لوگ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. اب تجربہ کار آدمی ہوتا ہے جو ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، اس نے اتنی عمر گزاری ہوتی ہے. اب جب ریٹائر ہو رہے ہیں، نئے ملازمین بھی رکھنے ہیں، لیکن نئے ملازم جو رکھے جاتے ہیں ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا. اچھا، یہاں میں ایک اور چیز عرض کرتا جاؤں کہ چائلڈ لیبر یعنی بچوں سے ملازمت کروانا، یہ کئی ملکوں کے اندر قانوناً جرم ہے، اور ایک خاص عمر کے بعد ہی بچوں کو، یا جب بڑا ہو جائے، اس کی عمر ہو جائے، تبھی نوکری کروائی جا سکتی ہے. اس سے کم عمر میں چھوٹے بچوں کو نوکری کروانا یہ صحیح نہیں ہے، قانون بنے ہوئے ہیں 12 سال سے کم، 14 سال سے کم پرابلم ہوتی ہے. کئی خاندان ایسے ہوتے ہیں جو کم عمری میں اپنے بچوں کو اپنی دکان پہ لے جاتے ہیں تاکہ بچہ پڑھتا بھی رہے، کچھ تجربہ بھی حاصل کرتا رہے. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ تم 4 سال تعلیمی ادارے میں پڑھتے رہے، کتابوں کے ساتھ تم نے وقت گزارا، تم اگر ہمارے ساتھ آ جاتے، ڈگری نہ لیتے، تم زیادہ اچھے ہو جاتے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نوکری کی نوعیت ہوتی ہے کہ ڈگری یا مہارت، نوکری کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ نوکری کس قسم کی ہے، اس میں ڈگری چلے گی یا تجربہ چلے گا. لیکن اگر کوئی مشہور ادارے کا پڑھا ہو، بڑی یونیورسٹی کا پڑھا ہو، اس کے پاس ڈگری بھی ہو، تو ساری زندگی اس کا ایک یہ آنر سمجھا جاتا ہے کہ جی فلاں ادارے میں یہ گیا، فلاں کچھ ہوا. تو بارگاہ مرشد میں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، یہ دو سوال پھر میرے بنے. نمبر ایک یہ کہ ڈگری یا تجربہ،
یعنی ڈگری حاصل کرنا اور تجربہ حاصل کرنا، اس میں جو یہ مسئلہ بن جاتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، پھر تجربہ کیا چیز زیادہ اہم ہے اور کس طرح اس کو مینج کیا جائے. اور دوسرا سوال یہ کہ واقعی وہ بندہ جس کے پاس ہنر بہت اچھا ہے لیکن وہ اپنے ویوز ایکسپریس نہیں کر سکتا، کیا اس کو پڑھا لکھا نہیں کہا جائے گا؟ پڑھا لکھا صرف وہی ہے جو کہ تعلیمی ادارے میں گیا، بس ذرا ٹینشن ہو کے رہتا ہے اور اپنا آپ بیان کر سکتا ہے؟
اس کی مطلب مختلف صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ اس کے پاس علم تو ہو اور ساتھ میں تجربہ بھی ہو تو یہ بندہ جو ہے نا یہ زیادہ کامیاب ہوگا. ورنہ صرف علم ہو اور اس کے پاس ہنر نہ ہو تو وہ اتنا کامیاب اس لیے نہیں ہوگا، ڈگری تجربہ نہیں ہوگا. تو کہ جو نوکریاں رکھتے ہیں اس میں کئی ایسے آپ کو فرم ملیں گے کہ جن میں یہ بھی پوچھیں گے کتنے سال کا تجربہ آپ کو، اور جہاں یہ کام کرتا ہے نا جیسے 10-5 سال اس نے کام کیا تو وہاں بھی سے بھی اس نے سند لینی ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ کام کیا اور یہ میرا تجربہ ہے. تو جب یعنی کہ یہ ٹھنڈی گرم تال ملتی ہے تو پھر نوکری اچھی ملتی ہے. ورنہ خالی تعلیم یافتہ جو ہے نا یہ بعضوں کا بے روزگاری کا شکار، بلکہ اکثر بے روزگار گھوم رہے ہوتے ہیں پڑھے لکھے، ان کو جاب نہیں ملتی. اور جو اگر پڑھا لکھا کم ہے لیکن تجربہ زیادہ ہے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے. یعنی کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی لگی بندی تنخواہ تھوڑا ٹپ ٹاپ ہوتا ہے، لیکن جس مستری کی شروع میں آپ نے مثال دی نا وہ اتنا کماتا ہے. حالانکہ علم نہیں ہے، اس کے بعد تجربہ ہے، ماسٹر ہے، ماہر ہے. تو یہ کبھی مہارت کم کر کام کر جاتی ہے، کبھی ڈگری. اصل ڈگری کوئی شے نہیں ہے، ڈگری دنیاوی چیز ہے، اصل معلومات. جس سے کہ پہلے ڈگریاں نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام کے پاس کتنا علم ہوتا تھا لیکن ظاہری طور پر کاغذ کی لکھی بھی ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی. اور یہ شرط بھی نہیں ہے، علم ہونا چاہیے. لیکن اب دنیاوی طور پر ظاہر کہ ڈگری مانگی جاتی ہے. اچھا، پھر اس میں ڈگری میں ایک نقصان تو یہ مجھے پتا ہے، اس کا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوا کہ ڈگری نقلی بن جاتی ہے، سرٹیفکیٹ نقلی بن جاتی ہے اور اس کے ذریعے لوگ نوکری بھی لے لیتے ہیں اور ان کو نوکری بھی مل جاتی ہے ڈگری کی بنیاد پر، جبکہ اس کے بعد اتنا وہ ڈگری کے مطابق علم تو ہوتا نہیں ہے، یہ ڈگری نقلی. یہ بھی ہوتا ہے، اور تجربے کے لیے کوئی نقلی اصلی کی بات نہیں ہوگی، تجربہ سامنے آ جائے گا کہ اس کو تجربہ ہے. تو ہنر مند آدمی کہا جاتا ہے، ہنر مند آدمی بھوکا نہیں مرتا. پڑھے لکھے خودکشی کرنے میں ان کی ایک تعداد ملے گی. ہنر مند آدمی خودکشی ہے، وہ بے روزگار نہیں رہتا، وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، روٹی بچوں کی روٹی پیدا کر لیتا ہے اللہ کی عطا سے. اس لیے تجربہ جو ہے یہ ڈگری پر فائق نظر آ رہا ہے، ڈگری سے اپر.
اس میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پھر یہ عرض ہے کہ یعنی انسان، فار ایگزامپل اگر میرے پاس اور آپ کے پاس بھی کوئی انسان ملازمت لینے آئے گا، ایک بندہ اس کے پاس صرف ڈگری ہے اور ایک بندے کے پاس ڈگری بھی اور ہنر بھی ہے، اور دونوں ایک طرح کی تنخواہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ بے روزگاری تو بہت زیادہ ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہنر رکھتے ہیں لیکن وہ بھی بے روزگار ہیں، اور ایک وہ لڑکا جو ابھی یونیورسٹی سے باہر آیا ہے اور اس کے پاس ہنر نہیں ہے، وہ دونوں تنخواہ ایک جیسی مانگ رہے ہیں. تو ہم ہمیشہ اسی کو جاب دیں گے جو ہنر مند ہے، جس کے پاس ہنر ہے، تجربہ ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے. تو اس کا مطلب ہمیں تعلیم بھی ایسی ہی رکھنی چاہیے جس میں ہمیں ہنر ملے. دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ اگر آپ کی 16 سال کی تعلیم مکمل ہو گئی، جس کو BS آنرز کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں 16 سال کی تعلیم مکمل ہوئی، تو جب آپ اپنے تعلیمی ادارے سے نکلیں گے تو 16 سال کے بعد آپ اس قابل ہیں کہ آپ مارکیٹ میں جا سکیں. لیکن بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ صرف ڈگری ہوتی ہے. اچھا حضور، یہاں پر اگر ہم مطلب اپنے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے معاملات دیکھیں، تو یہاں پر ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں جہاں سے ہمارے ماشاءاللہ بچے درس نظامی کر کے فارغ ہوتے ہیں، یہاں پر بھی کچھ تجربے کی انوالومنٹ ہوگی کہ جب وہ درس نظامی کر کے فارغ ہوئے، ان کے پاس بھی تو صرف ڈگری ہے نا ابھی، اور مارکیٹ میں جب وہ جاب لینے جاتے ہیں وہ کوئی بھی جاب ہو, اگر انہوں نے امام مسجد بننا ہے تو وہاں پر بھی مسجد کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, نکاح کیسے پڑھانا ہے, بول چال کیسے رکھنی ہے, اور ساتھ اسی طرح وہ اگر دارالافتاء میں آتے ہیں یہاں پر بھی ایک تجربے, یعنی ہمیں مذہبی اسلامی طبقہ جو ہے کیا ہمیں بھی تجربے کی حاجت ہوتی ہے یا ہم بھی صرف ڈگریز پہ چل سکتے ہیں؟
اس میں ظاہر ہے کہ علم ہوگا تو ہی ڈگری کام دے گی, اگر نقلی ڈگری ہے تو بیکار ہے, اصلی ڈگری ہے تو. ہمارے یہاں تو کمپیوٹر وغیرہ کا بھی کچھ نظام ہے جامعات المدینہ میں, اب بھی ہوگا مطلب یہ سسٹم بنا تھا. اچھا پھر یہ کہ جیسے تخصص فی الفقہ تو ان کو تو خوب مطالعہ کروایا جاتا ہے اور پھر ان کو مفتی نہیں بناتے, ان کو پھر تدریب کرواتے ہیں لکھنا کہ وہ فتوے دینا سیکھے, یہ بھی ایک فن ہے. تو یہ ماہر استاد کے ماتحت رہ کر یہ فتوے لکھتے ہیں, فتوے لکھتے رہتے ہیں برسوں بعض اوقات لگتے ہیں اس میں کہ تب جا کے یہ ماہر بنتے ہیں, ان کا استاد ان کو اجازت دے تو اور یہ پھر فتویٰ دینے کے قابل ہو. تو یہ صورتیں تو دینی اداروں میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی صورتیں تو ہوتی ہوں گی, بعض جگہ اور بھی ہنر سکھاتے ہوں گے جیسے کہ عورتوں کے جو مدارس ہوتے ہیں سائی بہنوں کے, اس میں کہیں کہیں سلائی کی مشینیں بھی ہوتی ہیں, سلائی کڑھائی اس طرح کی بھی تعلیم دیتے ہوتے ہیں ہنر, اور ہنر بہت ضروری ہے, بغیر ہنر کے صرف تعلیم جو ہے نا اس دور میں تھوڑا بعض اوقات یعنی کہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کو علم دین کے معاملے میں نہ لیا جائے, علم دین کی اپنی روشنی ہے, عالم دین اگر واقعی علم دین کا عالم دین ہے صرف سند یافتہ نہیں, حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں علم ہونا چاہیے, تو اگر وہ علم کا عالم دین ہے بہت ذہین ہے, اگر علم کا عالم دین ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے اور ہنر خود آ کر اس کو سلام کرتا ہے, یعنی وہ اتنا مطلب ہے کہ وہ گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہوتا ہے, اس کا بھوکا مرنا بہت مشکل ہے, وہ کچھ نہ کچھ اس کو جاب بھی اچھی مل جائے گی, مثلاً وہ تدریس کرے گا پڑھائے گا تو تدریس میں بھی تنخواہ تو ملتی ہے, تدریس پڑھا گئے اپنا ادارہ کھولیں گے, اچھا یا تدریس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھائیں گے, امامت و خطابت کی بھی ترکیب ہوگی, تو یوں مطلب وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لے گا. عالم دین جو ہے وہ صحیح معلوم عالم دین جو علم دین کا, وہ عام طور پر اس طرح جیسے پڑھے لکھے لوگ مر رہے ہوتے ہیں نوکریوں کے لیے اس طرح اتنا دیکھا نہیں ہے, یہ ان کی ترکیبیں بن جاتی ہیں عموماً جو ذہین ہوتے واقعی عالم دین ہوتے. دیکھو جیسے میں زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ خودکشی پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں دنیاوی طور پر, عالم دین نہیں کرتا, آج تک کوئی ایک نام بھی مجھ تک نہیں آیا کہ معاذ اللہ کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو, ماں باپ کو اولڈ آؤس میں ڈالا ہو, اس طرح کی بہت ساری خرابیاں دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتی ہے, الحمدللہ عالم دین اس سے بچا ہوا ہوتا ہے, اس کے اپنے علم حاصل کرتے کرتے بھی بہت سارے اس کے تجربات ہوتے ہیں, تجربات کے لیے کوئی کہیں مطلب انہیں کہ داخلہ ضروری نہیں ہوتا, ہنر گھر بیٹھے بھی آدمی سیکھ لیتا ہے, دیکھ دیکھ کے بعد سیکھ لیتے ہیں, اتنے ذہین یہ ہو سکتے ہیں. اور علم روشنی ہے, العلم النور, علم روشنی.
حضور اس میں تو پھر یہ ایسا ثابت ہوا جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی ایک جو علم دین ہے اس کو ہم دیکھیں کہ وہ خود سے ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے, خود سے ایک بہت بڑی چیز ہے, کہ جس طرح آپ اکثر فرماتے ہیں کہ عالمی انسان ہے, لیکن یہ جو ہمارے دیگر دنیاوی تعلیم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی نے ایک بات ویسے کہی تھی کہ صرف بچوں کو امتحان کے لیے نہ پڑھائیں کہ امتحان میں اس کے بہت اچھے نمبر آئیں, امتحان میں اگر اس کے کچھ کم نمبر بھی آ جائیں لیکن وہ دوران طالب العلمی کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے. مثال کے طور پہ آج کل کمپیوٹر کا بہت دور ہے, ہر جگہ پہ کمپیوٹر موجود ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہسپتال میں بھی آپ کو ملے گی, آپ کو دینی اداروں میں بھی ملے گی, آپ کو اکاؤنٹس میں بھی ملے گی, ہر جگہ پر کمپیوٹر ہے. اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور بہت زیادہ ہے اور اس دوری کے بعد اور زیادہ بڑھ گیا, تو یہ لوگ اگر ڈیزائننگ کمپوزنگ وغیرہ سیکھ لیتے ہیں دوران طالب علمی, کوئی بھی 24 گھنٹے نہیں پڑھتا, کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے. ایم بی بی ایس سے لے کر سی اے سے لے کر جتنی بھی مشکل تعلیمات دیکھی ہیں سب دیکھی والی ہیں, کوئی بھی ایسی نہیں ہے. یعنی آپ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمانہ طالب العلمی میں ہی اپنی کتابوں کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ہنر جو کہ فی زمانہ ہے بھی. اب مثال کے طور پہ اس زمانے میں کوئی ٹائپ رائٹر سیکھنا شروع کر دیتا ہے تو ٹائپ رائٹر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, ختم ہو چکا ہوا. وہ زمانے کو دیکھ کے اس کے بڑے اس کو گائیڈ کریں کہ بیٹا کچھ نہ کچھ آپ ہنر سیکھیں. اور میں میرے لیے سنت کی بارگاہ میں یہ کروں گا کہ خاص طور پہ جو کمپیوٹر کی تعلیم ہے بہت زیادہ بڑی تعلیم ہے, پی ایچ ڈی تک جاتی ہے, 16, 18, 19 سال لگ جاتے ہیں. لیکن جو دنیا کی بڑی بڑی کمپیوٹر کمپنیز ہیں ان کے بڑوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کی ڈگری کو دیکھیں گے بھی نہیں, ہم آپ کے سامنے کمپیوٹر رکھ دیں گے, اگر آپ ہمارا کام کر سکے تو آپ کو نوکری دیں گے ورنہ نہیں نوکری دیں گے. یعنی اس سے آپ کی وہ بات کہ ہنر کا اتنا فائدہ ہوتا ہے. تو یقیناً اس مارکیٹ کے دور میں جہاں پر نوکریاں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں, لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں, ہمیں یہ چاہیے کہ ہنر حاصل کریں. یہی حضور آپ فرمانا چاہ رہے تھے,
ہنر بھی ہو اور علم بھی ہو. علم میں مطلب جو ہے کہ میرا تجربہ جو ہے وہ علم دین کی طرف ہی رجحان ہے. فرض علوم سیکھنا بھی ضروری ہے, مسلمان کو اپنے عقائد بھی معلوم ہونے چاہیے, نماز روزے جو اس پر فرض ہیں اس کی بھی ضروری مسائل معلوم ہونے چاہیے. اسی طرح حسب ضرورت اس کو دین کے مسائل جب وہ سیکھ لے تو اب ضرورتاً وہ علوم عالیہ جسے مختلف زبانیں وغیرہ وہ سیکھے, جبکہ وہ جائز طریقہ وہ سیکھ دے گا, سکھانے والے کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ سکھانے والے کے پاس جس سے سیکھ رہا ہے اس سے سیکھنا جائز ہے یا نہیں, یہ پھر ایک اپنے مسائل ہے. اور جو ہنر سیکھ رہا ہے اس پہ بھی ظاہر ہے جائز کی صورت ہونی ضروری ہے, ورنہ تو سود کا بھی تو ہنر سیکھتے ہیں نا, انٹرسٹ جیسے سی اے کرتے ہیں تو وہ کیا وہ سارا ان کو سود کا نظام یہ سب سیکھنا پڑتا ہے.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ جس طرح ہمارے صوبان بھائی نے بھی اس ٹاپک کو لیا ہے, تو اگر مثال میں امام بننا چاہتا ہوں, میرا ذہن ہے کہ مجھے امام بننا ہے, تو اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں کامیاب امام کیسا ہوتا ہے؟ میں تدریس کرنا چاہتا ہوں, میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, تو کیا میں دیکھوں کہ اچھے استاد کیا ہوتے ہیں؟ تاکہ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ہماری جو صوبان بھائی نے بھی کہا کہ جو بڑے ہیں وہ رہنمائی کریں کہ میرا شوق جس طرف ہے تو میں اس شوق کے کامیاب لوگوں کو بھی دیکھوں کہ وہ کامیاب لوگوں نے کامیابی کیسے حاصل کی ہے, تاکہ ان چیزوں کو میں اپنی طبیعت کا حصہ بناؤں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا تجربہ بھی اس سے جو مجھے مستقبل میں شعبہ اپنانا ہے تو شعبے کے لیے مجھے یہ چیزیں حاصل ہوتی رہیں گی.
وہ صحیح ہے کہ کامیابوں کی طرف دیکھے, لیکن اب یہ کہ وہ کون سا ہنر اور کون سا علم حاصل کر رہا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے. اور مسلمان ہے تو اس کو تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے, اس میں اللہ کی رضا بھی ہے یا نہیں ہے. تو یوں حالات تو بڑے عجیب و غریب ہیں. اب امام ہے تو امام بھی وہی کامیاب ہے جو متقی بھی ساتھ میں ہو, نمازوں کے مسائل بھی جانتا ہو, اور واقعی اگر وہ اہل ہے امامت کا تو اس کو امامت کرنی بھی چاہیے, امامت میں اس کی روزگار بھی ہے. اس ساتھ میں کوئی نکاح پڑھا لے گا تو اس کی الگ فیسیں مل جاتی ہیں نکاح کی. پھر تدریس اگر وہ عالم دین ہے پڑھا سکتا ہے, تدریس بھی کر لے گا, ٹیوشن بھی پڑھا لے گا. یوں مطلب بھوکا کوئی نہیں مرتا, گزارا ہو جاتا ہے. اور بلکہ ان سے زیادہ بعض اماموں کی آمدنیاں ہوتی ہوں گی جو چھوٹی موٹی نوکریاں جو کر رہے ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ, ان سے تو شاید امام مختلف شعبوں میں جا کر زیادہ کما لیتا ہوگا. لیکن بیچارے کو مطلب لوگ نظر حقارت سے دیکھ رہے ہیں, یار مسجد کی روٹیاں اس میں کیا ملے گا, کیا بنے گا, کیا ترقی اس میں, ترقی جنت کے ایسے درجات ملیں گے اگر اخلاص کے ساتھ کوئی یہ لائن اپنائے گا تو, کہ وہ دنیا بھی پڑھے لکھے دیکھتے رہ جائیں گے. خطیب ہے, قدرتی آواز اچھی ہے, ان کی تو تنخواہیں بھی اچھی ہوتی, زیادہ ذہین ہے, تیز ہے, اچھا بیان کرتا ہے. تو خطیب ایک دو جگہ بھی خطیب ہوتے ہیں کہ ایک مسجد میں بیان کیا خطبہ دیا, دوسرے بھی دوسری جگہ خطبہ دیتے ہیں, اس طرح بھی کرتے ہیں. اور وعظ کی اجرت جائز ہے. جو خطاب کرتے ہیں خطبہ دیتے ہیں یعنی وعظ کہتے ہیں, یہ اس کی اجرت تو جائز ہے. علماء جو وعظ فرماتے ہیں تو اس پر لوگ تنقید کرتے ہیں, خود بھلے سود کھا لے ان کا کوئی نام نہ لے, حرام کھا لے دھوکہ دے کر بٹور لیں, ملاوٹ والا مال بیچیں تو ان کا کوئی نام مت لو. یہ مولانا وعظ کے پیسے کیوں لیتا ہے؟ دیکھو میں نہیں لیتا, میں شریعت کا حکم بتا رہا ہوں. تو وہ تو ایک جائز کر رہا ہے.
نوعیت بدل گئی ہے سوچنے سمجھنے کی. جس طرح آپ نے ابھی جیسے یہ جو وعظ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں شریعت کے مطابق, ان کی اجرت کے جواز پر آپ نے کہا تو لوگ واقعی اس پر بات کرتے ہیں. حالانکہ اس پر صوبان بھائی کو پتا ہوگا اور ہم بھی تھوڑا بہت اس معاملے میں معلومات رکھتے ہیں کہ بعض ایکسپرٹ قسم کے لوگ جو اپنے ماہر اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں ان کے ایک ایک گھنٹے کے لیکچر کے وہ اتنے روپے لیتے ہیں کہ آپ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ان کے گھنٹے چلتے ہیں کہ 8,000 روپیہ گھنٹہ, 10,000 روپیہ گھنٹہ, 12,000 روپیہ گھنٹہ, یعنی 12-12, 15-15 ہزار روپیہ پر آور ان کی وہ سمجھے ان کا میٹر چل رہا ہوتا ہے. اور لوگ مطلب پراؤڈلی دیتے ہیں, فخر کرتے ہیں, پتہ چل جائے گا جناب یہ اتنا لیتا ہے تو اس کو سنتے ہیں. حالانکہ اس نے اپنے ہی تجربے کی جو بھی بات اس نے اپنے ایکسپرٹیز اس نے ڈلیور کی, اپنے تجربہ ڈلیور کیے ہیں, اس سے جو پڑھا تھا اسے ڈلیور کیا اور ہم نے کہا کہ اس نے پیسے لے لیے. لیکن جو ہمارے علماء خطبہ اور جو وائزین ہوتے ہیں اللہ ناشکان رسول کو سلامت رکھے, جب یہ کوئی ایسی چیز کرتے اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا یا ان کی اگر کوئی ایسے ہوتے تو ان کے اوپر واقعی آپ نے صحیح توجہ دلائی. لوگ باتیں کہتے ہیں حالانکہ وہ دین سکھا رہے ہیں اور اسلام اور مذہب کی باتیں سکھا رہے ہیں, لوگ نہیں کر رہے ہوتے ان کو.
یہاں پر نگرانی شورا کی بارگاہ میں ایک عرض کروں گا کہ جو ہمارے جامعۃ المدینہ کے رکن شورا ہیں اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے پچھلے عرصے مجھے حکم فرمایا تھا کہ کسی جگہوں پہ دورہ حدیث جو ہمارے مختلف شہروں میں ہے وہاں پر جا کر کچھ بیانات کریں, طلبہ سے بات چیت وغیرہ کریں, یہ تعلیم کے حوالے سے اور کچھ موٹیویشنل وغیرہ. تو حضور میں نے ایک بات نوٹ کی اپنے جامعۃ المدینہ میں, ماشاءاللہ کراچی لاہور فیض آباد ملتان میں یہ بیانات کیے جب اور بعد کی دورہ حدیث سے, یہ آخری سال ہے دورہ حدیث کے بعد انہوں نے پریکٹیکل لائف میں آ جانا ہے, ماشاءاللہ ان میں جذبہ ہوتا ہے. وہی والی بات امیر علیہ سنت نے جو ارشاد فرمایا کہ دوران تدریس انہوں نے دیکھا کئی عربی کے زبان کو بولنے میں, یعنی کہ ہم عربی اچھی بولیں اس کے اندر مہارت حاصل کر رہے تھے, کئی وہ دنیاوی تعلیم ساتھ ایم اے پی ایچ ڈی تک پہنچے ہوئے تھے, کئی کمپیوٹر کے اوپر دسترس رکھ چکے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا کمپیوٹر چلا رہے ہیں, ابھی دورہ حدیث مکمل نہیں ہوا. کئی ہیں جو انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھ سے آ کے انگریزی میں بات کر رہے ہیں کہ آپ انگریزی میں جواب دیں, ہماری کوئی غلطی ہو تو بتائیں. نیت پوچھی تو نیت یہی تھی کہ انشاءاللہ اس کی اور ترکیب بنے گی. دیکھیں میں ایک دنیاوی تعلیم یافتہ آدمی ہوں, میں مسجد میں گیا, میں جب مسجد میں گیا وہاں پر میں امام سے یہی امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے عربی زبان میں اچھے طریقے سے مسائل بتائے. تو اگر ایک اسلامی بھائی یعنی ایک بندہ جو امامت پر ہے وہ عربی زبان میں فلوئنٹ ہو جاتے ہیں, عربی زبان کے اندر اتنی زبردست اس کا امپیکٹ ہے, عربی بولنا ان کو اچھا آتا ہے, وہ حدیث شریف سنا رہے ہیں عربی زبان میں, قرآن مجید کی آیت کوٹ کر رہے ہیں عربی زبان میں, ہر چیز کے فن کے ہے نا. اب جس طرح سے جس طرح آپ نے فرمایا ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے وہ انگریزی اچھی بولے گا, انگریزی کی باتیں کرے گا تو ایسا لگے گا واقعی بہت بڑا ڈاکٹر ہے. تو ہر وہ چیز جس طرح سے ابھی حاجی مین صاحب نے فرمایا کہ وہ بڑوں کو واقعی دیکھ لے, میرا اپنا ایک نظریہ تھا لیکن الحمدللہ یہ حاجی عبدالحبیب صاحب رکن نگرانی شورا کی برکت سے یہ ایک بہت زبردست ذہن بنا کہ واقعی جس کا جو شعبہ ہے اس میں ایکسپرٹ ہو. وہ آپ بہار شریعت کو رٹ لیں بالکل, ایک ایک مسئلہ آپ کو ایسا یاد ہو کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ اس کو فوراً بتائیں, یہی آپ کا تجربہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا جب آئے مطمئن ہو کے جائے کہ یہ عالم صاحب ہیں اور پھر اللہ کے کرم سے بہت ہر جگہ پر ترقی ہوتی ہے.
فرمانا نیت اور اللہ کی رضا جب یہ سامنے ہے تو پھر مدد الہی سے بہت سارے کام اٹریکٹیو بھی ہو جاتے ہیں اور افیکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. ہر اٹریکٹیو چیز افیکٹیو نہیں ہوتی بٹ ہر افیکٹیو چیز اٹریکٹیو ضرور ہوتی ہے.
صلی اللہ
علیہ محمد. بہت بہت شکریہ صوبان بھائی.
کل مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یعنی برتھ کب ہوئی؟ جواب، اعلان نبوت کے چوتھے سال. سوال نمبر دو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی کے متعلق کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ جواب 17. سوال نمبر تین، کس بزرگ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں 15 پارے حفظ کر لیے تھے؟ جواب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. درست جوابات دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام: بنت عبد الغفور کراچی، بنت عبد الرسول حیدرآباد، بنت نور کنری سندھ، بلال تاری گجرانوالا، ابو معاویہ، فیضان عباس لاہور، ام حریرہ اتاریہ کراچی، الیاس رضا قادری کراچی، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، بنت حسن اختر اکاڑا، بنت جمیل اتاریہ لاہور، بنت بشیر اتاریہ سیالکوٹ، بنت اللہ بخش اتاریہ واکین، ام عبداللہ اتاریہ رحیم یار خان، ام حبیبہ ڈیرہ اسماعیل خان، بنت نعمان صدیقی کراچی، بنت یحییٰ کراچی، ساجد قریشی میاں والی، حافظ فروخ محمود اتاری واکینٹ، عثمان اتاری جیلم، بنت علی اتاریہ بیاری، بنت محمد علی خانے وال، ام فیضان دھولپنڈی، مہرین تبسم اکاڑا، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹا، بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر. یہ 26 سلیکٹڈ نام پیش کیے. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: حافظ فروخ محمود اتاری واکین. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: جمعہ کی پہلی اذان کب شروع ہوئی؟ اس کا سوال کو یوں آسان کر دیتے ہیں، جمعہ کی پہلی اذان کون سی ہے؟ اذانیں دو ہوتی ہیں، جمعہ کی حقیقت میں پہلی اذان کون سی ہے؟ سوال نمبر دو، امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم نے خواب میں اللہ پاک کا کتنی بار دیدار کیا؟ سوال نمبر تین، تابوت سکینہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ یعنی مطلب میٹل کا، پتھر کا، لکڑی کا، لوہے کا، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل عشاء کی اذان تک جواب دینے اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر بھی شامل کریں، جوابات ٹیکسٹ میں دینے. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی تحریک ہے. پاکستان و بیرون ملک سے 16 رمضان مبارک کی کارکردگی. روزانہ ایک بار پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 10,618، اسلامی بہنوں کی تعداد 28,576، ڈیلی دو پارے اسلامی بھائیوں کی تعداد 16، اسلامی بہنوں کی تعداد 338، 1200 درود پاک روزانہ، اسلامی بھائیوں کی تعداد 12,493، اسلامی بہنوں کی تعداد 27,641، کھجور روٹی سے سحری کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,974، اسلامی بہنوں کی تعداد 11,346، آدھی پون یا ایک روٹی اسلامی بھائی تعداد 2,600 8 عیسائی بہنیں 15,460, گردرز عیسائی بھائی 2,946, عیسائی بہن 17,320, مائے کفل مدینہ اسلامی بھائی 3,334, عیسائی بہنیں 7,540, مائے مدنی انعامات عیسائی بھائی 10,480, اسلامی بہنیں 13,362, بعد فجر مدنی حلقہ آن لائن لگانے والے 1,115. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد حمزہ اتاری ہے. بقول سائنسدان کے اگر ایک جگ یا کثیر پانی میں زمزم شریف کے چند قطرے ڈال دیے جائیں تو پورا پانی زمزم کی طرح ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, جس جگ میں چند قطرے زمزم کے ڈالے جائیں اس پانی کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا. میری اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. ماشاءاللہ آب زمزم کی تو کیا بات ہے, ایک کولر میں ایک قطرہ بھی ڈال دیں تو انشاءاللہ اس کی پانی جو ہے نا یہ با برکت ہو جائے گا, زمزم کی برکت اس میں آ جائے گی. رائے کہ کھڑے ہو کر پینا یا بیٹھ کر پینا, تو ایک قطرے سے یہ کھڑے ہو کر پینے والی ترکیب نہیں بنے گی. کھڑے ہو کر پینے کی ترکیب یہ ہے کہ دو پانی جیسے مکس ہیں, آب زمزم اور دوسرا پانی, تو اگر دوسرا پانی کی مقدار کم ہے اور آب زمزم زیادہ ڈالا ہے, اب یہ مکس ہو گئے ہیں, تو اب یہ پانی کھڑے ہو کر پیئیں گے, اور اگر آب زمزم شریف کم ہے جیسے چند قطرے یہ کم کہلائیں گے تو کم ہے اور دوسرا پانی زیادہ ہے تو وہ بیٹھ کر پیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, باپا جان, دبئی عرب امارات سے محمد بلال اتاری مچھلی والا عرض کر رہا ہوں. حضور اللہ پاک کی آپ پر رحمتیں ہوں, آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو. باپا, بھی یہاں مدنی مذاکرہ ہم مل کر گھر والے دیکھ رہے تھے, ماشاءاللہ جس تابوت سکینہ کا آپ نے ذکر فرمایا تو اس سے متعلق ایک سوال تھا کہ عصا موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا مبارک تھا باپا, یہ تابوت سکینہ, پھر تابوت سکینہ کا غائب ہو جانا. باپا, ہم ترکی استنبول میں جب وہاں پر ٹوپ کاپی میوزیم کے اندر وہاں پر گئے تو اس میوزیم کے اندر کئی وہاں پر تبرکات موجود ہیں اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا موسیٰ کی بھی زیارت کی, تو اس کے پاس باپا کھڑے ہو کر وہاں پر بہت دعائیں کی تھیں اشک بار ہو کر, آپ کے حق میں بھی, آپ کے والدین کے حق میں بھی باپا دعائیں کی تھیں. تو باپا یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ تابوت سکینہ وہ کہا جاتا ہے کہ غائب ہو گیا تھا, پھر یہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا ٹوپ کاپی میوزیم کے اندر آنا, تو یہ کچھ سوال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا تو سوچا کہ آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کر کے استفادہ حاصل کر لیں. باپا, پانچ سپارے ہماری طرف سے مکمل ہو چکے ہیں, آپ کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ کی ملک کرتا ہوں. دعائے بے حساب کے لیے ہم کو بھی نوازیے گا, میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے گا.
آمین. اللہ کریم آپ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. وہ حاجی بلال, ایسا ہے کہ روایتیں مختلف ہوتی ہیں, اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا دیگر تبرکات جو کہتے ہیں ان کے بارے میں محتاط الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب عصا, اس کو مطلب 100% کنفرم والے الفاظ نہیں بولے جاتے, اس میں یہ احتیاط ہے جو بھی تبرکات ہوتے ہیں. ہاں, کوئی تبرک ہم نے دیکھا ہے تو کہ یہ اسی کا ہے اور ہم نے کہا کہ یہ اس کا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس پر یوں ماننا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، جو منسوب ہے اس کا احترام ہوتا ہے، ثواب ملے گا، برکتیں حاصل ہوں گی، کہ ہماری ایک حسن عقیدت ہے. تاہم مطلب الفاظ یہ بولے جاتے ہیں کہ یہ منسوب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب عصا ٹوپ کاپی میوزیم میں ہے. مرحبا، میں نے پہلی بار سنا تھا کہ ہمارے کئی سائی بھائی انہوں نے حاضریاں دی ہیں لیکن کبھی اسی بات نہیں ہوئی ہے. یہ حاجی عمران نے بھی تو حاضریاں دی ہوں گی ظاہر، ترک تو یہ بھی گئے ہیں.
میرا 3 سال کا بیٹا ہے اور اس کو مرکی کے دورے آتے ہیں، دن میں تقریباً 30 سے 50 مرتبہ اس کو مرکی کے دورے آتے ہیں، اور اس دورے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، نہ چل پاتا ہے، نہ بیٹھ پاتا ہے اور نہ کچھ حرکت کرتا ہے، بس ایک ہی جگہ لیٹا رہتا ہے، اور اس کو منہ سے کچھ کھلا بھی نہیں پاتے ہیں. ڈاکٹروں نے اسے پیٹ میں ایک ٹیوب لگا دیا ہے جس کے ذریعے سبھی غذا پہنچاتے ہیں. میرے امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ میرے بچے کے لیے دعا فرما دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ وظائف ہیں تو اسے بھی فرما دیجئے. انشاءاللہ عزوجل ہم ضرور اس کو ٹرائی کریں گے. اور میرا ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جاب کے مسائل ہو چکے ہیں، اگر کچھ اس کے لیے بھی وظائف فرما دیں تو بڑا ایک مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیر.
اللہ پاک آپ کو حلال اور آسان روزی عطا فرمائے. کرونا وائرس کی وجہ سے تو نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا بیچاروں کا، اللہ کریم محبوب کے دکھیاری امت پر رحم فرمائے. تو آزمائش ہے بیٹے، صبر کریں، ہمت رکھیں، اور روزانہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اول آخر 1 بار درود پاک پڑھیں، اور اپنے بچے پر دم کر لیں. یہ روزانہ اگر ہو جائے نا، کوئی بھی گھر کا فرض سورہ فاتحہ سے ہی پڑھ سکتا ہے، اللہ کرے گا آپ بہتری دیکھیں گے. مزید یہ کہ یا اللہ یا رحمان 40 بار ایک سانس میں، ہے مشکل تھوڑا، سانس بڑا ہونا چاہیے، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، اور پڑھے بھی صحیح یا اللہ یا رحمان، تو ایک سانس میں پڑھ کر جسے مرغی کا دورہ پڑا ہو اس کے کان میں دم کرے، انشاءاللہ فوراً ہوش میں آ جائے گا. یہ جس کو دورہ پڑا ہو، لیکن یہ کوئی ماہر قاری ہوگا نا، ان کی سانس بڑی ہوتی ہے، یا اچھے ناخوان ہوتے ہیں سانس، ان کی پریکٹس ہوتی ہے، تو وہ دیر تک وہ کھینچتے ہوتے ہیں سانس، عام آدمی نہیں کر سکتا ایک سانس میں. بہرحال یہ ایک ہے علاج ہے یہ بھی. اور روزی کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی نوکری وغیرہ کے لیے کہ جاب لگ جائے اچھی، تو جمعے کو عصر کے بعد نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، بیچ میں درود شریف پڑھ لیں، ولا کے کچھ درود پاک پڑھ لیں، اور جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو گڑ گڑا کر دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، اللہ کریم آپ کا مقصد پورا فرمائے گا. بے شک اس میں اپنے روزگار کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں، بیچارے کو شفا ہو جائے. ظاہر جاب کا ٹینشن اپنی جگہ پر، بیٹے کا ٹینشن یہ بھی ٹینشن ہے، دو ٹینشن کا آپ نے بیان کیا ہے، اللہ کی رحمت ہے. بس اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. مرغی کے مریض کے لیے ایک اور آسان علاج، لا الہ الا اللہ 66 ٹائم 66 بار روزانہ پڑھ کر مرغی کے مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ بخار، نزلہ، زکام، کھانسی، ہر قسم کے درد اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی یہ روحانی علاج مفید ہے. مدت اس کی یہ کہ جب تک شفا ہو جائے یہ بندہ روز کرتا رہے، اللہ کریم آسانی کر دے.
جی مرغی کا جو مرض ہے امیر علیہ السلام صاحب سے، کہ اس میں چونکہ یہ مریض بیچارہ اگر راستے میں بھی کہیں ہوتا ہے تو اس طرح کا کسی کو اٹیک ہو گیا، بازار میں گر گیا، روڈ پہ گر گیا، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت جو جس کی جو سمجھ میں آتا ہے نا، وہ بیچارہ اس کے اوپر آزما رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جوتا کوئی لے کر آ رہا ہوگا، کبھی موزہ لے کر آ رہا ہوگا، اور عجیب و غریب بعض اوقات جو ہے نا اس کے ساتھ بیچارے ساتھ کیفیت کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ اس موقع پر مطلب کیا
اب یہ کہ ایسا کوئی پڑھنے والا ملے نا آسان ورد ہے اس کا پڑھنے والا ہونا چاہیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم پانی پر دم کرے اور اس کے منہ پر چھڑکے چند قطرے اس کے منہ میں ڈالے روزانہ ہو تو اب رمضان کے مہینے میں تو دن کے وقت یہ کام نہیں ہو سکتا کوئی ایسا مریض مل جائے لیکن ظاہر ہے کہ وہ سارا سال پڑا ہے تو یہ کہ انشاءاللہ ہوش میں آ جائے گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا ہوتے ہی اذان دینے کا جو ایک فضیلت شاید اس طرح کی بھی آپ نے لکھی ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب میں کہ پیدا ہوتے ہی اذان دے دی جائے تو یہ ام السبیان غالباً
غسل کر کے اس کو غسل دے کر سب سے پہلا کام اذان دے یہ تو ویسے بھی سب سے پہلا کام اذان کا ہی ہونا چاہیے بچے کا سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کانوں میں جائے میں غسل دے کر تو انشاءاللہ یہ ام السبیان مرگی سے بھی حفاظت ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یہ بھی علماء سے پوچھو وہ بھی علماء سے پوچھو تو علماء سے کیا کیا پوچھے ہم زندگی کیسے بسر کریں گے ایسو کو کیسے سمجھایا جائے
جو قرآن کو مانتا ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے اگر یہ بتا دیا جائے کہ قرآن کریم میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو تو یہ اہل الذکر یا ہے اس سے مراد علماء ہے تو علماء سے پوچھو اگر علماء سے مطلب یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ میری کار جو ہے نا اس کا انجن خراب ہو گیا ہے تو یہ کیسے اس کو بنانا ہے ہتھوڑی کہاں کہاں مارنی ہے یار یہ علم دین کے جو معاملات ہیں بندہ وہی پوچھے گا دینی مسائل پوچھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یا میں یہ کام کروں گا تو اس میں کیا ثواب ہے کیا گناہ ہے جو دینی معاملات ہیں ان کو علماء سے پوچھے گا بندہ تو جو مطلب یہ تو علماء کے بغیر جو کام کرتے تو وہ تو اندھا دھند ہوتے ہیں اندھی جلا رہے ہوتے ہیں عالم دین ہی تو رہنما ہے ہو عاشق رسول خوش عقیدہ ہو جو خوش عقیدہ ہوتا عالم دین اسی کو بولتے ہیں اس سے جیسے دارالفتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے تو ان سے آپ رہنمائی لیں علم دین کے تعلق سے دینی مسائل ان سے دریافت کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ